मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز تو صحیح کرنے بھائی جان۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں کا بنیادی کام لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ انسان تھا ہی نہیں، اس میں ہم نے اس کو پانی سے بنایا، فجعلناه سميعا بصيرا، اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے، اما شاکرا و اما کفورا، کچھ لوگوں نے ہمیں پہچانا، ایمان لے آئے کہ کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو فالق الحبی والنوا ہے، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے، کوئی ہے جس نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی، کوئی ہے جس نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی ابلتا ہے، کون ہے جو اس پانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے گیا اور وہاں سے نکال کے اس کو نیچے لے کر آیا۔ وسخر لكم البحر، اس نے سمندر تمہارے کام میں لگا دیا، سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم روزی تلاش کرو، تجارت کرو، وتأكلون منه لحما طريا، تازہ گوشت نکالتے ہو، مچھلی کھاتے ہو اس میں سے۔ جو کافر ہے وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں۔ بیٹا جب لکھا ہوا ہے نا کہ ویڈیو نہ بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ بنائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو کافر ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کون نعمتیں دے رہا ہے، کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ نعمتوں پہ تحقیق تو کرتا ہے کہ اس سے کیا ملتا ہے، اس میں کون سے منرلز ہیں، کتنی مقدار میں ہمیں یہ خوراک کھانی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، صبح نہار منہ یہ کھا لیا کرو، دوپہر کو یہ کھا لیا کرو، شام کو یہ کھا لیا کرو، رات کو یہ کھا لیا کرو، مدہ ذلہ العالیہ کرو جو ملا کھا لیا کرو، یہ میرا شعر ہے، دامت برکاتہم العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا. آپ نے سنا ہوگا نا مدہ ذلہ العالیہ، دامت برکاتہم العالیہ تو سنا ہوگا نا. تو کافر یا وہ مسلمان جو نام کا مسلمان ہے، حرکتیں اس کی غیر مسلموں والی ہیں، اس کا بھی یہی حال ہے، یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے. آپ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں، فیس بک پہ میڈیکل سائنس کی باتیں، فزکس کی باتیں، کیمسٹری کی باتیں بھری ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہے جو یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، کون ہے جس نے شہد کی مکھی کو پھلوں کا رس چوسنے پہ لگا دیا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، جس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، جوڑے بنائے اللہ نے مرد اور عورت کے، نر اور مادہ کے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے ہر چیز میں جوڑے بنائے، پیر بنائے، پوری کائنات کا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے. مما تنبت الارض، جو زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ان میں بھی جوڑے ہیں. نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے جس سے پھل بنتا ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خود انسانوں میں جوڑے ہیں، کچھ مرد اور کچھ عورتیں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی مخلوق میں بھی جوڑے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے. الیکٹران پروٹون جو ایٹم کو توڑا گیا، یہ بھی جوڑے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ نے پیر بنا کے رکھا ہے، یہ آٹومیٹیکلی، یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری، اسے کنٹرول کرنے کے لیے تیسری، اسے کنٹرول کرنے کے لیے چوتھی، پوری کائنات کا نظام اس سسٹم پہ چل رہا ہے. اتنا بہترین کنٹرولنگ سسٹم یہ کسی کنٹرولر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بھیجا، نوح صفی اللہ کو بھی بھیجا، اور محمد حبیب اللہ کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء کو، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا. مقصد کیا تھا؟ انسانوں کا رشتہ کس سے جوڑا جائے؟ اللہ سے. یہ اللہ کو نہ بھولیں. لیکن اللہ پہلے دن سے بتا دیا، جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکے گا. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ٹھہرا لو، سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو. ایک طریقہ تو یہ ہے, بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا. زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. دیکھو کوئی عورت خوبصورت ہے ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو, زینت اختیار کی بھی ہو. ایک عورت بدصورت ہے, زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے. تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہے نا, کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگے نہیں. اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں, جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگے, لگتے پھر بھی نہیں ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا, شیمپو سے نہا لے ڈیٹول سے نہا لے, اس سے زیادہ دولہا پک جچتی نہیں ہے, مردانگی کے خلاف ہے. آدمی, ابھی میں ٹاپک چینج, اچھا چھجا والا لے کے چلاؤں. یہ دولہا مرد ہونا چاہیے, بہت زیادہ وہ شیروانی پہن لی, کڑائی والا کرتا پہن لیا, اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو. اوامئی یونشأ فی الحلیۃ, زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی, یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں, یہ مردوں کے کام نہیں ہے. مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں, آدمی بنو آدمی. اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتابو. متنبی نے کہا تھا مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, یہاں مرد اچھا لگتا ہے. بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا اور کیا ہے تھریڈنگ, وہ لفظ یاد نہیں ہوتا کبھی, فشل کر آتا ہوا اچھا نہیں لگتا. جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے. بولو جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا, ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہوگا. پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو. یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں, آدمیوں والے کام کرو بھائی. اعز مقام فی الدنا سرج سابحین, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, بہترین ہم نشین گرل فرینڈ نہیں ہے, کتاب ہے. کتاب, کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے اچھے لگو گے. کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ, کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے, کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے, کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے. یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں. جو مرد کا بچہ ہوگا نا اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی, بغیرتی محسوس ہوگی. عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو نہیں لگتا, اس کو خود شرم دیا. یار آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے, آج شادیوں میں زنانے میں گھس رہے ہوتے ہیں. اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں, وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں. مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے. یار بچپن میں ہم یہ لفظ بہت سنتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا, آپ تو بھول ہی گئے, دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے. یہ لفظ بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا شادی بیاہ میں, کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو اس کو ہم چھیڑتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھا, یعنی گوں کھانے گیا ہے وہاں پہ, تو گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ, تیرا کیا کام ہے وہاں پہ. یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. ہمارے ایک استاد کے لیے ایک رشتہ آیا تو لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے, کمانے والی لڑکی مل رہی ہے, کر لیں شادی. انہوں نے کہا ہم بےغیرت نہیں ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, صحیح کہا غلط کہا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے عورت کی کمائی کھانے کا. معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربیع الاول میں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. تو یہ سیرت ہی ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ سیرت ہی بیان کر رہا ہوں میں. حلوہ بھی ربیع الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے, وہ بھی سسرال سے لے کے پکا رہے. تو وہ استاد ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو بڑی غیرتی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں, اسے ہم نہیں کھائے گا. ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی, انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا. ہم غیرت پہ سمجھوتا بولو, انہوں نے کہا نہیں کرے گا, جاؤ. انکار کر دیا انہوں نے. اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی. انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے. تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت ویرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے, لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہائے دھوئے نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کچھ جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کا بنیادی کام کیا تھا, لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا, یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا, قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا, برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے, قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت له نفسه, سب سے پہلی برائی قتل, اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی, اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے, حسد کی بیس پہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں, قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی, حابیل کی. قابیل جیلیسی کا شکار ہو گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا میرا مقام نیچا ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا, اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے میری قربانی قبول نہیں ہو رہی, تو مجھے معاف کر دے. اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے, تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا. بجائے معافی مانگنے کے جیلیسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں, میری عزت کم ہوگی. چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈر جاتے ہیں, ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے. میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے, ایسا ہی ہے نا. اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے, وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے. دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے, دلائل دونوں طرف تھے. ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی, دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی. لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے, وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں, چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں, کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے, جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے, اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے, دلائل کے آپ امبار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے, سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل, کوئی تابعین کا عمل, کوئی اسلاف کا عمل, کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا, فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن, سنت, صحابہ, یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی زیارت کے لیے گیا, انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی, وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں. اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے, آپ کا کام ہے پازیٹو وے میں, مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی, جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا, اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں, میں نے خود بنایا, میں نے مارکیٹ سے خریدا, دو خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے, ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, وہ میری بگڑی بنائے گا, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پرت کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سائنٹسٹ, انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی, آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں, جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں, جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا, بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں, ام لہم اعین یبصرون بہا, بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں, ام لہم ایدی یبطشون بہا, بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں, ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں. اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں تم سنتے ہو, اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں تم دیکھتے ہو, یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟
دو اور دو چار کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں, ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اسے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9-10 یا 10-11 بس, اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے, تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج جیسا, حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ الصلات والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے, تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلات والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے, اللہ والے گزرے تھے, جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اللہ کے عبادت گزار تھے. ود سوا یغوث یعوق نصر, یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے وہ. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ, ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے, ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے, ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں ہم, کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا, بزرگوں سے محبت, محبت کی حد تک ثواب ہے. इससे आगे बढ़ने की आपको इजाजत, बोलो नहीं, हुदूद लिमिट क्रॉस ना करें, आप मोहब्बत करें। उन्होंने क्या किया, मोहब्बत में गुलू करना शुरू कर दिया, उनकी कब्रें बनाई गईं, फिर उनके मुजस्मे बनाए गए। आज भी लोग अपने बाप दादा की याद में दुकानों पे तस्वीरें लगाते हैं अपने बाप दादा की, पीरों की तस्वीरें लगाते हैं। सहाबा किराम ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत के बावजूद भी आपकी तस्वीर नहीं बनाई, क्यों? पाबंदी किसने लगाई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ अल्लाह फर्जी तस्वीर भी? हालांकि तस्वीर साजी का फन उस जमाने में उरूज पर था। जो लोग पत्थरों को तराश के इंसान की शक्ल बना सकते हो, वो पेंटिंग के जरिए नहीं बना सकते थे क्या? आपको कदीम मुस्लिम स्कॉलर्स में मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें मिलेंगी। मोहम्मद बिन कासिम 1300 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया, 1300 साल पुरानी, क्यों मिलेंगी? मुसलमानों ने नहीं बनाई। जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे हमला किया, सिंध पे हमला किया, सिंध को फतह किया और ऐसा अदल और इंसाफ से सिंध को भर दिया, तो हिंदू अकीदत में मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें बनाया करते थे, जो तस्वीरें आज तक चली आ रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुसलमानों ने ये तस्वीरें बनाने वाला काम, बोलो नहीं, क्योंकि ये शिर्क की पहली जड़ है, बुनियाद है यहां से। तो उन्होंने क्या किया, पांच बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे ना उनके, उन बुजुर्गों के पुतले बना डाले अकीदत मोहब्बत में, ताकि उनकी याद रहे। थोड़े दिनों में शैतान ने आके पहले तो ये काम करवाया, वो चोर और डाकुओं की शबीहें नहीं बना रहे थे, अहलुल्लाह की तशबीहात शबीहें बना रहे थे, नेक बुजुर्गों की शबीहें बना रहे थे। शैतान बुराई को मुजयन कर रहा है कि नहीं कर रहा? बुराई पे मेकअप करके ला रहा है ना, जैसे गोबर रखा हुआ हो उस पर चमक पट्टी लगाओ आप और खुशबू का स्प्रे करके किसी के सामने रख दो और वो खा जाए, ये कह के खा जाए कि कितना अच्छा लग रहा है। ओ भाई लग रहा है नहीं अच्छा, हर अच्छी लगने वाली चीज अच्छी नहीं होती। बाज दफा पैकिंग ऐसी होती है कि उस पैकिंग की वजह से अंदर मटेरियल को देखा ही नहीं जाता, लोग पैकिंग पे मरते हैं, और हमारी पाकिस्तानी कौम तो पैकिंग ही को पे सब दिल ले बैठती है, बुरके देख के तो लोग आशिक हो रहे हैं। इतनी पैकिंग, मेरा शहद का बहुत अरसे बिजनेस रहा है ना, अब तो खत्म कर दिया, अब मैं डिटेल बता रहा हूं। आप खालिस शहद कभी भी कोई नहीं खरीदता पाकिस्तान में, ये आपको बता दूं, हमने भी बिजनेस की है ना, खालिस चीज पाकिस्तान में कभी भी कोई आपसे नहीं खरीदेगा। मैं खालिस शहद लेता था, खालिस शहद था वो जम जाता था खुद ही रखे रखे, उसके खालिस होने की, कुछ शहद ऐसे होते हैं कि वो फ्रिज में रखे बगैर भी जमते हैं, लोग नहीं खरीदते थे नकली है। और जो लोग क्या करते थे, उनको पानी में केन रख के, प्लास्टिक का केन रख के अच्छी तरह से बॉइल करके उसका बेड़ा गर्क करते हैं ना, उसके बाद वो जमता नहीं है, लेकिन उसके मिनरल जाया हो जाते हैं, वो दना दन मार्केट में बिकता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में किसी ने खोपड़ी में डाल दिया कि शहद जमता नहीं है। इतनी तहकीक की फुर्सत नहीं मिलती कि जाके ये तहकीक कर लो क्या ये सच है या झूठ है। भाई खालिस शहद तो बाजवा छत्ते से जमा हुआ उतरता है, तहकीक का मैं मेयार बता रहा हूं। आप किसी बुजुर्ग ने दिमाग में ये बात डाल दी है इनके कि खालिस शहद जमता नहीं है। तो अब क्या होता है कि जो शहद आते हैं ना कंपनियों के, वो क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह बॉइल करते हैं। अब शहद बॉइल अच्छी तरह उबालने के बाद शहद का बेड़ा हो गया गर्क, उस वो अब जमता नहीं है, फिर वो छान के बेचते हैं, देर धनाधन लोग खरीदते हैं, कहते हैं एक छह महीने से रखा हुआ है जमा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, खालिस। पलोसा शहद जो है ना, पलोसा जिसका बहुत बिजनेस होता है, ये रखे रखे जम जाता है, गर्मियों में भी जम जाता है, अगर जम रहा है इसका मतलब 100% खालिस है, लेकिन आजकल नहीं जम रहा क्योंकि खालिस नहीं है, और जिसका जम रहा है लोग खरीद नहीं रहे, जिसका नहीं जम रहा लोग क्या कर रहे हैं, बोलो खरीद रहे हैं। मैंने कई ताजरों से बोला तुम लोगों को धोखा क्यों देते हो, उन्होंने कहा ये कौम इस काबिल है कि इसको दबा के धोखा दिया जाए, क्योंकि खालिस चीज ये खरीदती नहीं है। بات چل پڑی ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے, 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا, کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی, سردی, خزاں, بہار, کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس وہ خالص ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں, اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. ابے مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے, اور دو نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ. لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہے ہیں نا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو دو نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر ایک نمبر ہی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے ایک نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے دو نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو دو نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دی ہے کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی, یوں دھار نہیں ٹوٹے گی. فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی. جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے, یہ فضول چیزیں. وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے. جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے, کوئی نئی لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکو میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے, دیسی ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبویں پھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں, آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا, پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ دو نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے, تو وہ دکاندار جھڑیا بازار میں نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھنا نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی, بوتل کی کمر کیا ہے, بل کھاتی ہوئی. بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں, اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا, وہ سستا تھا. انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بتاؤ نا تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا تاجر لوگ, عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے, پیکنگ، پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے۔ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی، شرک، اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا۔ شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں، دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب نے بولا بالکل شیطان بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، دل کی آواز تھی نا، بالکل صحیح، محبت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو یار، پتلے کیوں بنائے، دیکھو ان کی یاد رہے گی تو بزرگوں کی یاد، بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے۔ سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے، بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی، اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس دعائیں کرو ان کے لیے۔ لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو، فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا۔ پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو، کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے صرف تھوڑی آتا ہے۔ تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے، ابھی تم نے پانچ پتلے بنا لیے، ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی، تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے۔ شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا، اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے۔ پھر شیطان ان کے پاس آیا، دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا، جو اللہ کا ہوتا ہے، جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں۔ شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ، بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دو سموسے اس کو کھلا دے، پانچ روپے پکڑا دے، یہ بادشاہوں کے کام نہیں۔ بادشاہ پوری پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا، نوٹ چھاپ اب تو دبا کے۔ تو وزارتیں بانٹتا ہے نا، پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی، وزیر کے پاس۔ تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے، یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے، تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا، اللہ بھی تو بادشاہ ہے، وہ اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ رزق بھی دے سکتا ہے، تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے۔ یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر، اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے۔ اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا، یہ جو بزرگ تھے، جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے، لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے ان کو بھی دے دیے۔ لوگوں نے کہا توبہ توبہ، شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے نا، تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے۔ شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے، مانگ اللہ ہی سے رہے ہو، ذریعہ کون بن رہا ہے، یہ بن رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں، اب انہوں نے بتایا نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے، آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی۔ لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے، بہت تھوڑی نکلی تھی۔ لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی۔ تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا، دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، یہ جو بت ہے نا، یہ جو بزرگ لوگ ہیں، ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے، اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبی ہیں، تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے، ان سے مانگو گے، تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو، اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی، دے گا کون؟ اللہ۔ تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اختیارات، لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام، اس لیے ان سے مانگو جا کے۔ तो इतने एक्चुअली और करके ना शैतान ने लगाए हैं कि लोग उसकी बातों में आ गए। फिर शैतान ने कहा अच्छा अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है तो बताओ तुम में और इनमें कोई फर्क हुआ? नहीं आई बात समझ में? ऐसा ना हो आप लोग भी ये काम शुरू कर दो। शैतान ने कहा देखो अगर इन बुजुर्गों के पास इख्तियारात हैं ही नहीं, इन्होंने अल्लाह की इतनी इबादत की और इतना कुछ किया तो फिर भी इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है तो तुम और इनमें कोई फर्क हुआ? लोगों ने कहा नहीं। तोबा तोबा, बुजुर्गों में और तुम में कोई फर्क ही नहीं है, तुम भी आजिज मोहताज, ये भी आजिज मोहताज, इसलिए बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। लोगों ने कहा यार ये तो कुछ बात खोपड़ी शरीफ में बैठ रही है यार, हम में और इनमें ये भी दो टके के, हम भी दो टके के। वो एक सेठ ने किसी वो क्लिप किसी ने भेजा मुझे कि एक सेठ ने मुलाजिम को बोला दो टके के आदमी, मुलाजिम रोने लगा। उसने कहा रो क्यों रहा है? कह रहा है मुझे अफसोस हो रहा है कि आपने अपनी और मेरी वैल्यू एक जैसी कर दी। बाज लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं ना, सर मुझे अफसोस इस पर हो रहा है कि इस घर में मेरी और आपकी वैल्यू एक जैसी हो गई। तो हाजिर जवाब ही सीखो, पहले वैल्यू नहीं थी लेकिन इस जुमले के बाद वाकई उस सेठ की वैल्यू दो टके ही की हो गई। तो शैतान ने एक्चुअली कर करा के ना, हालांकि भाई बुजुर्गों का उसका जवाब ये था, अकलमंदों ने कहा होगा कि भाई बुजुर्गों की जो फजीलत हासिल होती है वो इसलिए थोड़ी होती है कि उनके पास इख्तियारात आ गए हैं। या यूहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब फकीर हो, फकीर के पास कुछ भी नहीं होता। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूं ना, एक मजार पे एक साहब जा रहे थे, मुझे फोन किया कि मेरा आधा धड़ फालिश ज्यादा है, मैं बहुत परेशान हूं, कहीं से ठीक नहीं हो रहा, मुझे किसी ने कहा है फलां बुजुर्ग के मजार पे जाओ। मैंने कहा जिसके मजार पे जा रहे हो आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, आधा कर रहा है, उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तो जिसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा आधा कहां से ठीक करेगा? कोई बुजुर्ग या मैयत फट्टे पे लेटी भी हो, आप गुसल दे रहे हो और आधा धड़ काम करना शुरू कर दे उसका, तो आप लेटे हुए होगे वो बैठा हुआ होगा, क्या ख्याल? बल्कि थोड़ी सी उंगली भी हिल गई ना मुर्दे की, मुर्दा जो लेटा चाहे बुजुर्गी क्यों ना हो, जरा सा हिल गया आंख मार दिया आप, देखो आप मुर्दे को गुसल दे रहे हो, उसने यूं करके आंख मार दिया, आप कयामत तक किसी को आंख मारने के काबिल नहीं रहो, आपकी आंखें फालिज ज्यादा हो जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी आंखें आपकी। तो अल्लाह मियां ने ये बताया कि भाई ये तो तुम्हारी तरह मोहताज हैं, मकाम इनको क्यों मिला है? मकाम इसलिए मिला कि अल्लाह के नेक बंदे थे, इनका आखिरत में बहुत ऊंचा मकाम होगा, तुम नीचे वाली जन्नत में होगे, ये ऊपर वाली जन्नत में होंगे, ये अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं, ये कोई कम मकाम है क्या ये? तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो है ना शैतान ने ये सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिए, और हर आने वाली नस्ल में सॉफ्टवेयर अपडेट करता रहता था वो, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्या करता रहता था, अपडेट, नया वर्जन आया है वो राइट क्लिक करके ना अपडेट पे बटन दबाता था, अगली नस्ल उससे ज्यादा आगे चली जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया, उनसे मांगना शुरू कर दिया, वहां के उलमा सुलहा ने उनको समझाया कि भाई ये इनसे क्यों मांग रहे हो, ये तो पत्थर है, तुमने अपने हाथों से बनाया है। लोगों ने कहा असल में हम इनसे जब मांगते हैं ना तो ये तो एक अलामत है, असल में हम इनके पीछे जो बुजुर्ग हैं उनसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा भाई उनके पास तो इख्तियारात नहीं है तो वो कैसे देंगे तुम्हें? तो भाई उनके पास खुद से नहीं है, अताई इख्तियारात हैं, जाती नहीं है लेकिन अताई है, अल्लाह की अता से उनके पास इख्तियारात है। जिस खुदा ने पैदा किया था, पैगंबरों को भेजा था, आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था कि मखलूक दुआओं में किसे पुकारे, मुझे पुकारे, उस मखलूक ने अल्लाह को पुकार के अल्लाह की पुकार को छोड़कर मखलूक को पुकारना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम कौम को समझाते रहे कि छोड़ दो इस बुत परस्ती को, लेकिन शैतान सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट कर चुका था कि उनके अंदर से बुत परस्ती और शिर्क का के जरासीम 950 साल की मेहनत में भी नहीं निकले तो हमारी दो तकरीरों में कहां से निकल जाएंगे। جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹویئر صحیح ہو جائیں گے, اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے. جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی. جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے, وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا, فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, میرے پکار نے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا, نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے. کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا, اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے, اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام. فقلتو استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے, چھوڑ دو ان کو جس کی یہ عبادت کرتے تھے, تم بھی انہی کی عبادت اسی کی عبادت کرو جا کے. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل, یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں, میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وافروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون اللہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا, اس پیدائش میں ان بزرگوں کا پیغمبروں کا فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں. تو الحم سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے, اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے, اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, پیغمبروں نے نہیں بنایا, بزرگوں نے نہیں بنایا, فرشتوں نے نہیں بنایا, خدا نے بنایا مٹی سے, اس کی عبادت کرو. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا, زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے. قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا, نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد, کتنا استیمنا تھا, کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے, آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے. 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام کیا سمجھانے کے لیے, چھوڑ دو ان بتوں کو, ان پتھروں کو چھوڑ دو, خدا سے دل لگاؤ. پھر شکایت کیا کی نوح علیہ السلام نے, انہم عصونی, اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے. کس کی مان رہے ہیں, اللہ نے پوچھا, اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس عزت ہے, ان کے پیچھے چل رہے ہیں, کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا, اور جب میں خدا کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں, نا 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 اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا, جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا, یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے, یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا, نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے, وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا, نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو, ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے, آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ، سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہیں کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سردہ کرتے ہو، تو بھائی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت میں مغفرت نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں ہو سکتا کچھ بھی کر لو. یہ غیرت کا مسئلہ ہے، شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا. جو حاکم ہو، شوہر حاکم ہوتا ہے نا، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو دو مردوں کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ سربراہ دو نہیں ہو سکتے، سربراہ ہمیشہ ایک، ماتحت زیادہ ہوتے ہیں، ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں، سربراہ ایک، باپ ایک ہی ہوتا ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے ماتحت ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا، میرے دو ابا ہیں، اس میں باپ غیرت سے مر جائے گا. سربراہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ایک. آپ کی بیوی نافرمان ہے، کھانا نہیں پکاتی، برداشت کر لو گے آپ؟ آپ کی زوجہ بد اخلاق ہے، برداشت کر لو گے؟ لیکن آپ کی زوجہ آپ کی بے انتہا خدمت کر رہی ہے، آپ کی وائف آپ کا ہر طرح سے خیال کرتی ہے، آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت، ایک عیب ہے اس کے اندر کہ جب اس سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کون ہے تو کہتی ہے وسیم بھائی بھی ہیں اور غفار صاحب بھی. جو بےغیرت ہوگا نا وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار، ایک عیب ہے نا کہ مجھے بھی شوہر مانتی ہے، اس کو بھی مانتی ہے، خدمت تو دیکھو نا یار، اس کی خوبیاں تو دیکھو نا. غیرت مند کہے گا یہ تمام خوبیاں، ان پر یہ والی خامی کا پلڑا بھاری ہے. آج کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے. مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر، تو یہ مثال تو اس مشرک پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ. ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے، ہم تو ایک مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے رکھے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں، مارکیٹ میں ایک اور مثال. آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں. آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں، کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ، رات گزاروں گی. آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو، میرے ساتھ بولو مت گز. وہ کہے دیکھیں یہ نادرہ میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے، یہ نکاح نامے میں بھی آپ کا نام ہے، کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہے ہسبینڈ میرے، ہر جگہ آپ کا نام. آپ کہو گے بھائی نام جب میرا ہر جگہ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی شوہر وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے. اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل طلاق نامہ مل جائے گا تجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادرہ کا تو اب بنا ہے نا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا, اس میں تو کاغذہ. ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں, پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکاح نامے نہیں بنے ہوتے, کوئی جب کاغذ نہیں ہے. عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے, نکاح ہوا تھا بھائی. تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے؟ بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف, جب تو نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر دیا تو تو 100 دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر ہوں, میں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے, بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں, خالق کہتے ہیں, لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں. دعا کا رشتہ صرف پکارنے کا رشتہ, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا, سجدے کرنا, طواف کرنا, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے, وہ 100 دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں, کھوپڑی کا نام چینج کر کے ناریل رکھ, لیکن توہین کا ڈر ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کرتا. کھوپڑی پہ بہت لوگوں کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یار ہمیں اچھے بھلے دماغ کو مفتی صاحب کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہیں. مشرکین کون سا یہ کہتے تھے کہ دو اللہ ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی جب آپ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے, تمام کافر تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ, اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر, مجھے قبول نہیں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں, ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں, شریک کرتے ہیں, تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے. شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ محبت اسے شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, پوری کائنات کا سربراہ ہے, جس میں غیرت ہم سے زیادہ, وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو, ولی کو, کسی بت کو, کسی مخلوق کو شریک کرو, وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا. آپ کی ساری نیکیاں ایک راک کا ڈھیر ہیں, ترازو میں جب یہ نیکیاں شرک کے ساتھ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, شرک کا پلڑا بھاری ہوگا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں جو صرف باپ کو دی جاتی ہیں. کس کو دی جاتی ہیں؟ باپ کو. تعظیم دوستوں کی جاتی ہے یا باپ کی؟ باپ کی. محبت دوستوں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, ماں سے بھی ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے, بچوں سے بھی ہوتی ہے. ہر محبت کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, وہ بھی الگ قسم کی محبت ہے. ابا سے محبت ہوتی ہے, اس میں تعظیم کا عنصر ہوتا ہے, عظمت کا, بزرگی کا عنصر ہوتا ہے. یہ والی محبت آپ کسی اور کو دے دو ابا کی موجودگی میں, پھر آپ 100 دفعہ بولو ابا, ابا تو آپ ہی ہیں. ابا کہیں گے پھر یہ والا ابا کہاں سے لبا؟ وہ آپ کا بیٹا جواب میں کہہ رہے ابا یہ ابا نہیں ہے, دیکھو نادرہ میں میں نے آپ کا نام ڈلوایا, آپ ہی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا کہ جو محبت باپ کو دینی چاہیے تو وہی اسٹائل میں اس کو بھی محبت دے رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب تو یہ تیرا باپ ہے. پھر جو محبت ماں کو ملنی چاہیے آپ کسی اور انٹی کو وہ محبت دے رہے ہیں, تو ماں کو غصہ آئے گا نا. جو اولاد کو ملنی چاہیے آپ پڑوسیوں کے بچوں کو وہ محبت وراثت ساری پڑوسیوں کے نام کر کے جا رہے ہو. تو بچہ کیا کہے گا, ابا آج آپ نے ہمارے دل پہ آرے چلا دیے. ویسے تو ساری زندگی آپ نے ہمیں تانے ہی دیے ہیں, لیکن ایک وراثت جو خونی رشتے کو ملتی ہے وہ بھی آپ نے پڑوسیوں کے بچوں کو دے دی. باپ کہے بیٹا غم نہ کرو, نادرا میں دیکھو میں نے تمہارا نام ڈالا ہوا ہے. آپ بولو گے ابا یہ نادرا کی کاپی اپنے پاس رکھو, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, وراثت تو ساری ان کو دے دی آپ نے. ہم مار کھاتے رہے ساری زندگی, آپ نے آج تک ایک گٹکے کی پیسے نہیں دیے, ہم نے یہ بھی برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا, لیکن یہ تسلی تھی کہ ہیں تو ہم آپ کے نا, تو وراثت ہمیں کس کو ملے گی, وہ تو ہمیں ملے گی, وہ بھی آپ نے کسی اور کو اٹھا کے دے دی. لیکن ابا کو اس پہ فخر ہے, بیٹا جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں میں تمہیں اپنا بیٹا کہتا ہوں, اور جن کو میں نے وراثت دی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہتا. تو آپ بے وقوف بن جاؤ گے ابا کی ان باتوں میں؟ اتنی عقل آپ میں ہے تو کیا معاذ اللہ نقل کفر, اللہ میں معاذ اللہ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ اللہ کہتے رہو, لیکن جب پکارنے کی بات آئے تو کبھی یا اللہ مدد, کبھی یا رسول اللہ مدد چلا دیا آپ نے, کبھی یا اللہ مدد چلا دیا, کبھی یا علی مدد چلا دیا, کبھی یا اللہ مدد چلا دیا, کبھی غوث آدم مدد چلا دیا, کبھی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہو, کبھی قبر کے گرد بھی کر رہے ہو جا کے. اللہ کا گھر اور قبر آپ کی نظر میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. پھر آپ سو دفعہ بولتے رہو میں توحید کو مانتا ہوں, میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں, ایسا لا الہ الا اللہ تو قادیانی بھی پڑھتا ہے, کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ خالی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ کے پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے بھائی. ابو جہل کو مطلب پتا تھا لا الہ الا اللہ کا, اس لیے اس نے نہیں پڑھا. ابو جہل آج کے دور میں ہوتا کہتا یار یہ تو ان کے یہاں تو بی سی او مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے, مجھے کیا پتا تھا یہ والا مطلب بھی نکل سکتا ہے, تو وہ پڑھ لیتا. وہ اس کو پتا تھا بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ والا, وہ مطلب اس سے میرے نظریات کے دھجیے اڑ جائیں گے, اس لیے وہ نہیں آخری دم تک نہیں پڑھا اس نے. آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں بھائی؟ وان المساجد للہ, مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. کمال کی بات ہے, یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی, دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد. اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے. تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ. وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے, شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسے جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا. تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے, جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے, مزین. توحید پرست انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اس کے دل میں کیا ہوتا ہے, سکون. قرآن یہ مثالیں بھی دیتا ہے, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا پیاری مثال دی قرآن نے, بتاؤ کسی شخص کا ایک معبود ہو, اسے پتا ہے کہ اولاد کے لیے بھی یا اللہ صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ میری بگڑی کون بنا سکتا ہے, صرف اللہ, اسے پتا ہے میرے کاروبار میں کون برکت دے سکتا ہے, صرف اللہ, اسے پتا ہے کہ مجھے بیماری میں کون شفا دے سکتا ہے, صرف اللہ, اسے پتا ہے کہ مجھے میں کس کو راضی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا, صرف اللہ, اسے پتا ہے کس کو ناراض کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا, صرف اللہ. اللہ کہتے بتاؤ جس کا صرف ایک معبود ہو وہ سکون میں ہے, یا جس کے درجنوں خدا ہوں. کبھی اس روحانی ڈرامے باز کے پاس جا رہا ہے کہ اولاد اس پھونکوں والی سرکار سے ملے گی مجھے, کبھی جا رہا ہے اس قبر کے پاس کہ مجھے جن چڑیل بھوت وہاں سے بھاگیں گے میرے, کبھی جا رہا ہے کہ میری بھاگی بھی بیوی کو وہ عامل پکڑ کے لائے گا, کبھی جا رہا ہے اس بت کے پاس, ہندوؤں کے پاس, کہ بھائی اس مندر میں جاؤں گا اور یہ کروں گا تو پھر جو ہے نا میرا کاروبار بحال ہو جائے گا. وہ تو ویسے ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. ہمارے سارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ میں نے آج تک کبھی تعویذ گلے میں نہیں ڈالا الحمدللہ, اور میری ٹینشنیں آپ سے چار گنا زیادہ ہیں. استغفر اللہ, غلط بول دیا میں نے, گھر والے بھی بیان سنتے ہیں. ٹینشنوں کا مطلب ذمہ داریاں, جس کو پیار سے ہم ٹینشن کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ غلطی سے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, عرف میں جس کو ٹینشن سمجھا جاتا ہے. بتاؤ جس کی جس کا خاندان چھوٹا ہو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کا خاندان بڑا ہو؟ بڑے والے کی زیادہ ذمہ داری ہوں گی نا. ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا, 99 سال میں فوت ہوئے, اللہ مغفرت فرمائے, بڑا خاندان تھا, مسجد کے امام تھے, ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ایک آدھ بچہ, نہ کوئی بہو نہ داماد. ہمارے تو اللہ کا شکر ہے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں. ہم لوگ کے یہاں خیریت ویریت نہیں ہوتی, بڑا انجوائے کر کے کہتے تھے. ہمارے یہاں تو کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے, ادھر گر گیا وہ ہے بھائی, کسی کو نزلہ ہو رہا ہے اس کو اسپتال لے کے بھاگ رہے ہیں, کسی بہو کا میٹر کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی داماد آڑا ترشا نکل آیا, اس کو سیٹنگ پہ اس کو تبلیغ میں بھیجا ہوا ہے انسان کا بچہ بنانے کے لیے. تو ہم تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں, خاندان ہے بھائی. اور آپ ڈیفینس کے ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں جائیں گے, خیریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ, بندہ ہی نہیں ہے تو کیا مسائل کیا ہوں گے. لیکن وہ جو ہزار گز کے بنگلے خالی ہوتے ہیں نا, وہ ٹینشن لیس ہو کے بھی ٹینشن فل ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں دل لگی کے لیے انسان نہیں ہوتے, محبت کرنے والے انسان نہیں ملتے. تو ہم تو یہ ٹینشن خود لی ہم نے, آرڈر پہ ٹینشن لی ہم نے, کیونکہ ہمیں پتا ان ٹینشنوں میں خوشیاں زیادہ ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے یہ ٹینشن ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا, کسی نے کہا کھانا کھا لے, اس نے کہا کھانا کھاؤں گا تو بیت الخلا جانے کی ٹینشن ہوگی, تو اگلا کہے گا بھوکا رہنے کی ٹینشن وہ بیت الخلا کی ٹینشن سے زیادہ ہے. اکیلے زندگی گزارنا, ایک آدھ بیوی ایک آدھ بچہ, یہ ٹینشن زیادہ ہے, اگرچہ دیکھنے میں لگے گا ٹینشن فری ہے. خاندان ہوتا ہے تو کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن خوشیاں بھی خوشیاں ٹینشنوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اتنے گھر, ہمارے یہاں بھی بیماریاں آتی ہوں گی یقیناً, ہم کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, کبھی کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے, کبھی کسی کو خسرہ نکل آیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, یہ سب مسئلے ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں. آج تک ہم کسی ڈرامے باز روحانی عامل کے پاس, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے پاس نہیں گئے, گھر میں گھسنے نہیں دیا کسی کو. کسی نے بولا بھی نا وہ فلانا ڈمکا, میں نے کہا بکواس مت کر فضول آدمی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے یار حاجت کون پوری کرتا ہے, اللہ. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, تبلیغ میں ایک بات سیکھی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسا والد صاحب کا ایمان تھا. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا, ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی دو رگت پڑھ کے اللہ سے. میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا. چاہیے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گنڈے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. تو یاد رکھو روحانی عامل چاہے رائیونڈ کا مقیمین ہوگا نا, رائیونڈ کا مقیمین, ڈرامے باز ہے وہ. یہ میری بات کان کھول کے سن لو, دل میں اتار لو. یہ بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, دعوت میں ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل, تعارف کروا رہے میں روحانی علاج کرتا ہوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تو میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا رہے بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا کو پتا میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہے, اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہے نا. بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے آ کے مت بتاؤ, میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو, اچکے ہو, تم کیا ہو؟ مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے؟ حضرت میں کیا کرتا ہوں؟ روحانی علاج. میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بےزتی میرے ہاتھوں کروانے کا شوق ہے. میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, اب ظاہر ایک داڑھی والا آدمی, پگڑی والا, چہرے پہ نور, وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہہ دو ڈرامے باز ہوتے ہیں, اس کی طبیعت سے بےزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی مسلمان کی ایسی بےزتی جائز نہیں ہے, لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے. جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں. اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں میں یہ کرتا ہوں, لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں تو پھر اپنی بے عزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, ایک چور تھا میں نے اس کو چور کہہ دیا نا, کسی کو بتا دیا کہ چور ہے, وہ میرے پاس آیا آپ نے کیسے کہہ دیا چور ہے. میں نے کہا دیکھو مجھ سے بحث کی نا تو ابھی تو میں نے اس بندے کو بتایا تھا کہ تم چور ہو تاکہ وہ تم سے ہوشیار رہے, تو اب چلے جاؤ آرام سے, میں نہیں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم چور ہو, بس یہ میں آپ سے وعدہ کر لوں. مجھے کیا ضرورت لوگوں کے معاملات میں گھسوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے اس نے اس کو جا کے بتا دیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے. ابے تو خود احتیاط کرتا. میں نے کہا جب لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ چور ہے تو احتیاط برتو نا اس سے, جا کے اس کو بتا دیا مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو چور ہے. تو وہ میرے پاس آ گیا آپ نے کیسے کہہ دیا. میں نے کہا جو ہو گیا نا اس پہ مٹی ڈالو, اگر زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے نا تو میں ثبوت بھی پیش کروں گا لیکن ریکارڈنگ کے ساتھ, پھر یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چور ہے اور اس کے یہ ثبوت ہیں اور اس سے ہوشیار رہے ہیں. میں نے کہا پھر جب بحث ہوگی نا تو پھر ہمارا اسٹائل یہ ہے کہ ہم بحث کرتے نہیں ہیں, کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ لائیو بحث چلے گی. وہ بھاگ گیا. اس نے کہا اسی میں جتنی بےزتی ہو گئی اتنی کافی ہے, عزت کے چکر میں زیادہ بےزتی خطرناک. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا ایک خدا ہے, ہر مراد کس سے پوری ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے. وہ سکون والی زندگی میں رہتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. سارے کام ایک. اللہ کہتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہے, یا جس کے بیسیوں خدا ہیں. پھر وہی آپ کہو ہمارے خدا تھوڑی ہیں. بھائی کام تو تم ویسا ہی کر رہے ہو, ان کو تم نے خدا تو بنا لیا نا عملی. ہاں وہ میں وہ قصہ سنا دوں, وہ روحانی عامل آئے. میں نے کہا ڈرامے باز ہوتے ہیں ایک دم نا یوں کر کے. اچھا یہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں ان کو غصہ بالکل نہیں آتا. غصے والی بات پہ بھی کسی کو غصہ نہیں آ رہا نا تو یہ اچھے اخلاق نہیں, بلکہ یہ تھوڑے سے بے شرم ہونے کی بھی بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے. بعض دفعہ اچھے اخلاق کی بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں نہیں آتا یہ استغفر اللہ زیادہ ہو جائے گی. پھر وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے مشہور آدمی کے خلاف ہم نے ابھی غصہ کیا تو یہ جو میرے یہاں مریدین بہت سارے ان کے وہیں مریدین بیٹھے ہوئے تھے یہ بدل جائیں گے. تو ابھی تحمل بردباری. پھر کہنے میں نے کہا آپ دیکھو سعودی عرب میں تو جنات نہیں ہوتے, شارجہ میں بھی نہیں ہوتے, دبئی میں بھی نہیں ہوتے, یہ سارے یہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت اب وہاں بھی ہیں, ہم جا رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا آپ کے جانے سے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پاکستانی عاملوں نے سعودی عرب کے علماء کو بھی الو بنانا شروع کر دیا ہے. عوام کی بات نہیں کر رہا, وہاں کے علماء کو الو بنانا شروع کر دیا ان عاملوں نے. وہاں تو یہ چیزیں تھیں نہیں, اور اگر دو چار کوئی لاکھوں میں کوئی ایک جن بھوت آ بھی جاتا تھا وہیں کے علماء سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے بھاگ جاتا تھا, شارجہ میں بھی دبئی میں بھی. اب یہاں سے باقاعدہ جو عامل لوگ ہیں نا جا جا کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں, ان پہ دم بھی کر رہے ہیں, ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کا منجن دبا کے پھر یہاں بک رہا ہے. ایک گیا سعودی عرب میں کہہ رہا ہے میں فیکٹری چلا کے آ جاؤں, دم کیا میں نے سعودیہ کی فیکٹری چل گئی, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے پاکستانیوں نے اور تو کوئی چیز امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کی ہے, روحانی عامل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ عاملوں سے, یہ عامل چالاک آپ کی عورتوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. الا ماشاءاللہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں جو, لیکن جو نیک ہے اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, وہ عامل نہیں تھے, وہ جو دم کرتے تھے فوراً فائدہ ہوتا تھا, وہ کرامت تھی ان کی. بعض اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی. بس بخاری میں ہے نا واقعہ, پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا بینائی آتی, تو یہ کرامت کہلاتی ہے. سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں اس بزرگ کے اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے. جیسے ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں, ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. تو اختیارات اللہ, اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے, کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو آپ قلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں, قلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے, لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں, قلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لکھ. کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ اللہ سے کیا جائے گا, کام اللہ کر رہا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جس کا ایک خدا ہے وہ کس میں ہے بھائی؟ سکون میں, جس کو پتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے, میں بتا رہا تھا, دعا مانگی, اللہ نے ہمیں ٹھیک کر دیا. ऐसा ठीक किया कि शादियों पे शादियां दे दनादन, जरूर से ज्यादा ठीक हो, मसाला ज्यादा लग गया, जौनपुर के काजी बन गए, वो है ना जौनपुर के काजी, वो एक गधा उन्होंने बहुत फॉरवर्ड करके चला था, बहुत लोग सुन सुन के बोर हो गए। एक आदमी अपने गधे को, कारी साहब कह रहे थे तू गधा था मैंने तुझे इंसान बनाया, एक बच्चे को कह रहे थे, एक देहाती खड़ा हुआ था उसने बोला भाई तू गधे को इंसान बनाते हैं, उस देहाती को पता नहीं कि भाई ये तो मुहावरा है, वो अपना गधा लेकर आया, कारी साहब इसको भी इंसान बना दो। कारी साहब को मजाक सूझा, यार ये तो बेवकूफ मिल गया है। कारी साहब ने कहा इसमें मसाला लगाऊंगा तो इंसान वाला मसाला ना, तीन चार दिन लगेंगे इंसान बनने में। अब जाहिर है कहां बनना था यार, तो वो आया कि मेरा गधा इंसान बन गया, उन्होंने कहा मसाला थोड़ा ज्यादा लग गया है गलती से, तो वो आम इंसानों के बजाय आला दर्जे का इंसान बन गया, जौनपुर का काजी बन गया वो जज। तो ये गया खैर किस्सा मुख्तसर, जाके ना उसको घास दिखा रहे जज को, उश उश करके ना, वो जज कह रहा है क्या हो गया, कह रहे ज्यादा शोर ना मार, तू तो मेरा है, तो तू मेरा गधा ही ना, तू मसाला ज्यादा लग गया तू इंसान बन गया। तो हमारे वालिद साहब ने मेरे लिए दुआ मांगी, अल्लाह इसको शिफा दे दे, छोटा था मैं, बहुत खून की पेचिश थी, बहुत ही खतरनाक, तो शायद अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की है कि ऐसी सेहत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए कि मसाला क्या लग गया, शादियों पे शादियां, ये तो इस्लाम ने हमें रोक दिया भाई, चार पे रोक दिया, ब्रेकें अल्लाह ने लगाई हैं, वरना किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता था। लोग मजाक उड़ाते हैं या जो मर्जी करते हैं, किसी का बाप में दम था तो रोक के था। मैं घर वालों से बोलता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह ने मुझे रोक दिया, ससुराल वालों से भी कहता हूँ इस्लाम का एहसान है, क्या ख्याल है भाई, वरना किसी के बाप, कोई माई का लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है। खुदकुशी की धमकियां और फलानी धमकियां, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, पड़ोसियों की तरफ से बदनामियां, ये वो ऊट पटांग, फजूल बातें। भाई अल्लाह ने जब इजाजत दी है तो यार किसी के बाप में दम में रोक, हमें तो लगा कि ये भी यानी अल्लाह के साथ गोया कि हम किसी को शरीक कर रहे हैं, अल्लाह कह रहे कर लो, पड़ोसी कह रहे नहीं करो, अबे तू मेरा, तू खुदा है क्या, मैं अल्लाह से पूछूंगा यार मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझसे कोई गलती अगर होगी तो मैं किससे माफी मांगूंगा, अल्लाह की नाफरमानी पे माफी किससे मांगी जाती है, अल्लाह से, तो इताअत किससे की जाती, किसकी की जाती है, अल्लाह की। तो जिसका एक खुदा हो वो क्या है, उसको पता है गलती में क्या करना है और इबादत में क्या करना है, मसाइल हल कौन करेगा, उसकी तबीयत में क्या हो गया मेरे भाई, सुकून, सारे काम किसकी तरफ। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया सैयदुल अंबिया से जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो मैं अपनी मोहब्बत को भी तस्लीम नहीं करूंगा, ए अल्लाह तू हमें बता हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरे हबीब से मोहब्बत के लिए हम क्या करें। अल्लाह ने हमें बताया दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, तो हम दुरूद शरीफ की कसरत के कायल हैं। हम नबी से पूछते हैं कि आप अल्लाह के सफीर हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पे दुरूद कैसे पढ़ें, हमारे नबी ने वो भी हमें बता दिया, फरमाया जब दूर हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ये वाले दुरूद पढ़ा करो, फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देंगे, और जब मेरी कब्र पे आके पढ़ा करो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मैं डायरेक्ट तुम्हारे दुरूद को सुन लेता हूं। तो हमारे पास इस बारे में भी हिदायत क्या है, वाज़ह हिदायत हैं, और दुरूद पढ़ने से अकीदा तौहीद मजबूत होता है। क्यों, दुरूद असल में दुआ है अल्लाह से, किसके लिए, पैगंबर के लिए, इसमें और अकीदा बनता है कि भाई पैगंबर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तभी तो हमें कहा जा रहा है पैगंबर के लिए दुआएं मांगो। हां हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने तो वैसे भी पैगंबर पे रहम करना है, लेकिन हम उंगली कटा के अपना नाम शहीदों में लिखवा लेते हैं। तो हमें अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत के इजहार का ये मौका दे दिया। हम जब पैगंबर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह हर इबादत के लिए कोई खास वक्त होता है जिसमें उस इबादत की फजीलत बढ़ जाती है, रोजा आम दिनों में रखो 10 रोजों का सवाब, रमजान में रखोगे तो सवाब बढ़ जाएगा, तो या रसूल अल्लाह हम आप पे जब दुरूद पढ़े तो कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें दुरूद पढ़ने से हमें सवाब ज्यादा मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां जुमे के दिन दुरूद पढ़ने का सवाब, हदीस का मफहूम है, आम दिनों से ज्यादा है। इसलिए हमारे जितने भी अकाबिर हैं वो जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है मैं युतीर रसूल फकत अता अल्लाह, जो पैगंबर को फॉलो करेगा, पैगंबर की बात मानेगा वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह की। तो आप हमें बताइए दुरूद शरीफ हमने बुलंद आवाज से पढ़ना है या आहिस्ता आवाज से, हमारे नबी ने हमें तलकीन की कैसे, आहिस्ता आवाज से, या रसूल अल्लाह दुरूद हमने इनफिरादी तौर पर पढ़ना है या जत्थे बना के पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो आखिर में एक जन्नती फिरका होगा, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा का अमल صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں, جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے, اپنے علماء کو دیکھا ہے, آج کے بزرگان دین کو دیکھا ہے, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں دو دو گھنٹے, ایک ایک گھنٹے, ڈھائی ڈھائی, تین تین گھنٹے, عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. وہ یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے, جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس, ناچ گانے اور جو میوزک, موسیقی اور تھرکنا اور پھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا, سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے, اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا, تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت, جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں, کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث, بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی, وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کھانے سے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا, یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, تو صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو, چاہے گیارہویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے بارہویں شریف کے نام پہ نہ. جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا, کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ چھ محفلوں کے کھانے گیارہویں تھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے, اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. چالیس چالیس دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ, کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. بھائی وہ دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, مدذل لا لیا جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیول نہیں, سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا. جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا, دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے, کتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا ہے, کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا, اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا, ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا. اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام, یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز. ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ, ہیں جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا, کیا خیال. ایک تو جا نہیں رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ, عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہوں تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی اور ناچیں بھی اور گائیں بھی اور جو بھی کرنا ہے کرو, غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے, مسلمان صبح اٹھتا ہے سحری کے وقت میں, کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے, شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑتا ہے, ذہب الظما پیاس چلی گئی, وبتلت العروق رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب, یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا, چاند سے پہنچنے والی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی, اس نے کے الفاظ سے غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں, بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے, یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوتی, سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی, سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں. نہیں ہے میرا خیال, بات سن, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ हलवे, क्योंकि सिगरेट से वजन नहीं बढ़ता, मीठे से वजन बढ़ता है। और वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, कैंसर भी है, बीसियों बीमारियां हैं। सिगरेट से सिर्फ कैंसर है, यह डॉक्टर की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, हवाई फायरिंग नहीं है। उस पर रिसर्च पेपर भी दिखा सकता हूं आपको। तो इस्लाम उस चीज को कैसे प्रोमोट करेगा जिसमें फीजे पे भी खाना है, 40वें पे भी खाना है, 11वीं पे भी खाना है, 13वीं पे भी खाना है, और जनाब रबीउल अव्वल पे भी खाना है, 10 मुहर्रम को हलीम की देग है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई खाने का प्रोग्राम चल रहा होता है। इस्लाम में सिर्फ एक खाना है, दो खाने हैं खानदानी। एक बकरीद का खाना, उसमें भी मीठा नहीं है, उसमें क्या है, गोश्त। एक ईद उल फितर का खाना, उसमें मीठा है लेकिन बहुत थोड़ा, खजूर के चंद दाने। और एक वलीमे का खाना है जो शादी के बाद होता है, जो बाज लोगों को चार दफा नसीब होता है, उसमें भी गोश्त है, मीठा नहीं है, उसमें भी औलिम बलाऊ भी शाते। नबी ने फरमाया वलीमा करो अगर बकरे के जरिए क्यों ना हो, एक बकरी क्यों ना हो। इस्लाम ऐसी खुराकों को प्रोमोट ही नहीं करता जिसे खा के आप चौड़े हो जाएं। गोश्त खा के चौड़ा नहीं होता आदमी, मोटा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट कम है उसमें, और आप मीठे को फोकस कर रहे हो। ये वाला केक, मेरे पास तो मिठाई के डब्बे ला ला के ना लोगों ने, जो आ रहा है मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है गिफ्ट में। मैं पहले घर में देता था, बच्चे खाते थे, अब मैंने घर में देना भी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को क्यों तबाह करूं अपने हाथों से यार, लड्डू खा खा के लड्डू जैसे बन जाएंगे वो। हमने अपने बच्चों को फोर्स के अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दूध पियो। मीठे को मैं प्रमोट नहीं करता घर में ज्यादा, समझते हो। और हमारे यहां मशहूर किया खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। ऊट पटांग बातें कर रहे हो यार तुम, खाने के बाद खाना खाना ही कहां सुन्नत है कि उसके बाद मीठा खाना भी सुन्नत हो। तो जो कुदरती तौर पर मोटे होते हैं वो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, वो तो कुदरत की तरफ से, बाद सहाबा का जिस्म भी भारी था। लेकिन खूब समझ लो, खा के जो मोटा हो रहा है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद नहीं है। सही हदीस, आपने एक शख्स को देखा जिनका पेट निकला हुआ था, भारी जिस्म था, आपने फरमाया लौ कान हादा फी गैरी हादा लकान खैरन कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो खुराक तुमने खाई है ना, जो पैसा खर्च किया है किसी और जगह पे खर्च करते तो अच्छा था। तो इसलिए मेरे भाई खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम बोलो मत करो, रोजे रखो, रोजे रखो, तहज्जुद पढ़ो, कम खाओ, भागो दौड़ो। सहाबा कराम की जो एक्टिविटीज थी वो यही थी, सदका खैरात करो छुप छुप के, देखों को फोकस मत करो। देख से गरीब को फायदा नहीं होता, देख जैसा हो जाएगा वो गरीब भी, उसके पास तो इलाज के पैसे भी नहीं है। चुपके से ले जाके गरीब को सदका कर दिया करो, ऐसे दाएं हाथ से तो बाएं को भी पता ना चले। उसको बोलो भाई ये पैसे हैं, अब तेरी जो जरूरत है उससे पूरी कर ले। और अगर वो कहे मुझे खाना ही चाहिए तो देख के बजाय घर में राशन डलवा दो। क्या कर लो, चुपके से ले जाके राशन डलवा दो उसके घर में, दिखा के भी डलवा सकते हो ताकि लोगों को तरगीब हो, लेकिन राशन डलवाओ, पैसे दो, बकरों को फोकस मत करो, देगों को फोकस मत करो। अल्लाह देख बनने से पहले हमें इन बातों को समझने की तौफीक, यानी इससे पहले कि हम खुद देख जैसे बन जाएं, अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमा। वालेकुम अल बराग, आज आप लोग का थोड़ा वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, माजरत खा हूं। जुम्मे की नमाज के बाद, चार सुन्नत के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। इंडिया से सवाल है, अगर मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा हूं और उसकी हालत में मेरी असर या मगरिब नमाज छूट जाए तो मैं गुनहगार हूं? ऑपरेशन के बीच में टाइम निकालना मुश्किल है, देखो जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर होते हैं ना, वो नमाजों का टाइम देख के जाया करें, यानी पहले से टाइम नोट कर लें कि भाई ये जोहर का वक्त कितने बजे शुरू हो रहा है, इतने बजे खत्म हो रहा है, असर का वक्त कितने बजे शुरू हो रहा है, इतने बजे खत्म हो रहा है। और असर में उनके लिए, डॉक्टरों के लिए ये गुंजाइश है कि जो शाफी वक्त है ना असर का, वो जरा पहले शुरू हो जाता है इमाम शाफी के नजदीक, जिसपे अहले हदीस भी नमाज पढ़ते हैं, तो हनफिया के नजदीक भी उस पर नमाज पढ़ना जायज तो है, तो उस टाइम को असर का वक्त दाखिल हो जाता है। तो बहुत लंबा वक्त होता है फिर असर का, इतना लंबा ऑपरेशन मेरा ख्याल है नहीं होता कि वो इतना मरीज को आप कैसे खोल के लेटाएंगे इतनी देर तक। तो टाइम देख लें नमाजों का कि कितने बजे से कितने बजे तक नमाज का टाइम है, तो पहले नमाज पढ़ लें फिर चले जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर नमाज कजा होने की नौबत नहीं आएगी। अब डॉक्टर टाइम देखे बगैर बस घुस गए, अब टाइम जाहिर है 10 मिनट रह गए, आधा घंटा रह गया, उसमें फिर शॉर्ट होता है। बहरहाल किसी मरीज का ऑपरेशन आप कर रहे हो और उसमें यह है कि आप मरीज की जान जाने का खतरा है या बीमार होने का खतरा है उसको, तो फिर तो मजबूरी है, नमाज को छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये हल्का मामला नहीं है नमाज का। ये लफ्ज कहना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस्लाम में नमाज से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर को चाहिए कि मोबाइल की ऐप इंस्टॉल कर ले मोबाइल में नमाजों के औकात की, तो जो असर शाफी होती है ना, असर शाफी जिसको कहते हैं, उसमें और वो बहुत लंबा टाइम होता है, तो सफर में भी उस पर अमल किया जा सकता है। सफर में तो हम तो जब सफर में जाते हैं तो उसी टाइम पे असर पड़ते हैं, अगर हमें कजा होने का खतरा होता है तो उसी टाइम पे असर पड़ लें, कजा होने से बचाएं असर को। जा भाई मुफ्ती साहब, शिर्क की हालत मर मौत पर क्या वही दें? मौत की वही शिर्क में यह है कि आपकी मफरत का कोई चांस अब नहीं है अगर शिर्क पे मर गए, दो चार घूंट पूर्ण मेरा खोपड़ी छट जाएगी, बस ये रख दो नीचे, अभी पीना नहीं, ऐसा ना हो ये मेरी है, बाद दफा बंदा समझ तो मुझे दे दी मुफ्ती साहब ने, मजाक कर रहा हूं, पीना फिर भी नहीं ऐसा फिर पी ले मजाक समझ। तो शिर्क की हालत में मौत अगर हो गई तो मगफिरत के तमाम दरवाजे बंद हो गए, अल्लाह कहेगा अब नहीं छोड़ूंगा। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं बशर नहीं, तो क्या काफिर है? अगर काफिर है तो आज मुसलमानों की 90% अक्सरियत तो फिर काफिर है। अगर कोई शख्स कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, तो आप उनसे पूछें इसका मतलब क्या है। अगर वो कहता है हिदायत का नूर है, लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही के अंधेरों से निकाला और हिदायत की रोशनियों में लाए, इस लिहाज से नूर हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर हैं, अल्लाह भी हिदायत का नूर है, कुरान भी हिदायत का नूर है, उलमा बुजुर्गान दीन ये सब नूर हैं, क्योंकि इनके जरिए गुमराही के अंधेरे खत्म होते हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप इंसान नहीं थे, बशर नहीं थे, वो नूर हैं जो फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्ते नूर के बने हुए हैं ना, फरिश्ते किसके बने हुए हैं? नूर के, तो फिर वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान में एक जगह नहीं बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ने कह दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, यूहा इलैया, फर्क मुझ में और तुम में क्या है, मुझे अल्लाह का पैगाम बराह रास्त मुझ तक पहुंचता है, तुम्हें जो पैगाम मिलता है मेरे जरिए से, तो मैं पैगंबर हूं, मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, इसलिए मेरा मकाम बुलंद है, लेकिन हूं मैं क्या, इंसान, खाता पीता भी हूं, निकाह भी किया, आपकी औलाद भी हुई, औलादों की औलाद भी हुई, आज भी सैयद दुनिया में है या नहीं है, तो वो बशर नूर है या बशर है, वो सारे सैयद सारे इंसान है ना, तो जब वो इंसान है तो उनके नाना भी क्या थे, इंसान थे, तो इसलिए दो और दो चार की तरह ये बातें बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। साय का मसला है, हदीस से साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, साया था सही मुस्लिम की हदीस है। तो अच्छा भाई देखो, हम एक दलील को देख रहे होते हैं, दूसरी को से आंखें बंद की हुई होती हैं, तहकीक का ये तरीका नहीं होता कि एक आंख बंद कर लें आप, जो आपके फेवर में दलील जा रही है उसको देखते रहें, जो आपके अगेंस्ट जा रही है उसको نہیں دیکھیں. آج کل کے بعض اسکالرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے روحانی عامل جو ہے نا, کوئی روحانی عامل کو میں نہیں چھوڑوں گا, جب دوسرے علماء ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. لوگ کہتے ہیں آپ چار شادیوں پہ بولنا چھوڑتے کیوں نہیں, میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسرے بولنا شروع ہی نہیں کر رہے. بھائی دو چار بھی ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو چار شادیوں پہ دے دنا دن بولنا شروع کر دیا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا. کوئی دو چار تو ایسے پیدا ہونا جو بولے ہیں, بول ہی نہیں رہے تو پھر مجھے ہی مجبوراً سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہی ہے اکیلے, صحیح ہے نا. تو عاملوں کے خلاف جب دوسرے علماء بولنا شروع کریں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے. وہ بول نہیں رہے تو پھر میرے اوپر اکیلے پہ ذمہ داری آ رہی ہے. میں نے جو بھی اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہا نا کہ افسوس ہوتا ہے, وجہ اس کی یہ کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں, یعنی فرقہ اہل حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے. امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے, قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے انہوں نے, تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے, سمجھتے ہو, وہ کیا ہے, اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں چونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا, تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو اعلیٰ وجہ البصیرہ ہوں, اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے, امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں مدرسوں میں, ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافی کے دلائل بھی پڑھے, امام مالک کے بھی پڑھے, امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ, اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں, تو بہت گہرائی میں جا کے. تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہے ہمیں. باقیوں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے, وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے, اس لیے برحق ہم امام شافی کو بھی سمجھتے ہیں, امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو, یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو, تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو علی الاطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا, کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے, قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. تو منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے, یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا, ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے, ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے, اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, گمراہ نہیں سمجھتے, اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے, بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے, تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں, جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہیں نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں, اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں, اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں, یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا, 11ویں ہو گئی, 12ویں شریف ہو گئی, اور بہت سارے اور بھی بہت سے, میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے, اچھا یہ بھی بدعت ہے, حالانکہ وہ ہے بدعت. ٹھیک ہے. تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے. تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے. تو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار, اچھا نہیں لگتا نا. ایک طرف قرآن حدیث, دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے, وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلے بھگا رہے. صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے, میرا خیال تھا. جزاک اللہ بھائی, اب پی سکتے ہو, ویسے بچی نہیں, میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں. تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں, قوالی کہتے ہیں نا, سنت ہے یا اسلامی وہ ہے. تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا, اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے, یہی مطلب ہوا نا. تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو کہ روحانی علاج والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو. تو خیر, اس لیے اہل حدیث حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھائیں. مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا, قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وجہ سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو, کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے, ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ فلیٹ میں دسویں منزل پر ہے, نوی منزل پر ہے نا, وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے, آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا. آپ کیا کرتے ہو, وہیں سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو کہ میں نوی منزل پہ پہنچ جاؤں. دو چار دفعہ آپ اچھلے, نیچے گرے, پھر اچھلے. آپ نے بولا یار میں تو ایک دو فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا, میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اس کو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ سیڑھیوں پہ جاؤ, پہلے ایک اسٹیپ, اس کے بعد پیچھے نہیں آنا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ, لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اگلا اسٹیپ, پیچھے نہیں آنا. ایک سیڑھیاں دو سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا, پیچھے نہیں آنا ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ, نا بھائی وہیں بیٹھ جا, تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اب جب تھکاوٹ دور ہو جائے, چائے پی, گٹکا کھا, اس کے بعد ایک قدم اور اوپر, کھانا نہیں ہے گٹکا چٹکا, پھر ایک قدم اور اوپر, آج نہیں تو کل انشاءاللہ نوی منزل پر پہنچ جائے گا. میرا فلیٹ جہاں میں پہلے رہتا تھا 11ویں منزل پر تھا, لفٹ لگی ہوئی تھی مگر میں لفٹ سے جاتا نہیں تھا کیونکہ میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا, ہمارے ایک دوست میرے ساتھ چلے گئے ایک دن, لفٹ تھی, میں نے کہا سیڑھیوں سے جائیں گے. میں نے کہا ورزش کرنے کا آج کل موقع مل نہیں رہا تو میں اپنے فلیٹ میں کہاں جاتا ہوں, سیڑھیوں سے جاتا ہوں 11ویں منزل پہ نا. وہ فنٹر گیری دکھائی انہوں نے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ چلے گئے. اچھا وہ لڑکا نوجوان بالکل, ینگ, 24-25 سال عمر, اب میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے, وہ میرے ساتھ اوپر جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. مجھے خیال ہوا کہ اس کا سانس نہیں پھول رہا یار, پھر میں نے کہا یار اسٹیمنا ہے بھائی, تھوڑا بہت تو ہمارا, بہت زیادہ نہیں پھولا لیکن تھوڑا بہت تو پھولتا ہی ہے نا جب آپ 11ویں منزل پہ جائے گا, اس کا نہیں پھول رہا. میں نے کہا یار اس کے اسٹیمنے کو میں اور اس کی فٹنس کو داد دیتا ہوں یار. حیرم چلے گئے جی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگلے دن جب میں آیا ہوں تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ آ کے نا گاڑی میں لیٹ گیا تھا بندہ, اور اس کا سانس اتنا پھول رہا تھا, اور یہ لفٹ میں اس نے بتایا کہ میں لیٹ کے آیا ہوں, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں آیا, لفٹ میں لیٹ کے آیا. اچھا میں گیا بھی بھاگتا ہوا تھا 11ویں منزل, چل کے نہیں گیا تھا, دوڑ کے گیا تھا, یعنی تکڑ 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 دوڑتا ہوا جا رہا ہوں, وہ بھی دوڑتا ہوا, تو میرا بھی سانس پھول رہا ہے لیکن اس کا نہیں پھول رہا تھا نا, مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی. میں خیر بڑا شرمندہ ہوا کہ یار باتیں ہم ممبر پہ کرتے ہیں, صحتیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. خیر جی, پھر وہ اس نے, انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور گرد, ہاں ہوں, عجیب سی حالت ہوئی تھی نا اس کی. تو مجھے جب ملا دو تین دن کے بعد, میں نے کہا یار تو وہ تو رپورٹیں تمہارے بارے میں تو کچھ اور آئی ہیں کہ تم لفٹ میں لیٹ کر آئے تھے اور گاڑی میں آتے ہی لیٹ گئے تھے. اور اس نے کہا بھائی میں شرم کی وجہ سے سانس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا میں نے. مجھے کیا آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی کہ آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور کہہ رہے میری تو حالت خراب ہو گئی تھی, اب میں رکتا تو بھی شرمندگی ہوتی تھی اور ہاں ہو ہو کرتا تو, کہہ رہے میں نے بڑی کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن میں ایک دم پھٹاؤں پھر بعد میں. یہ بات میں, ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی 11ویں 12ویں 13ویں منزل پہ جائے گا हदफ आपका आसमान की बुलंदी है और जाने की कोशिश आप ऐसे कर रहे हो कि यूं उछल उछल के फ्लैट में पहुंच रहे हो, कभी पहुंचोगे? हड्डी पसली तोड़ दोगे अपनी। उसका तरीका ये है भाई, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, एक स्टेप पे जाके जब आप बहुत थक गए हो बैठ जाओ आराम से, पीछे नहीं आना है बस। क्या नहीं करना है? पीछे नहीं आना है, वहां जाके बैठ जाओ। जब थकावट खत्म हो फिर चलना शुरू कर दो। बेल आखिर देर से पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? 11वीं मंजिल पर, 15वीं मंजिल पर, आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। तो होप समझ लो, जिस गुना की इंसान को आदत पड़ जाती है, कुछ गुना ऐसे हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाते हैं। बहुत अहम टॉपिक है, अल्लाह करे ये आप लोगों की समझ में, नौजवानों की समझ में आ जाइए। कुछ गुना ऐसे होते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर वो बॉडी की नीड नहीं होती। आप नमाज छोड़ते हो, ये बॉडी की नीड नहीं है, पढ़ना ना पढ़ना नशा नहीं है, ये समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ गुना ऐसे होते हैं जिनका आपके बॉडी से बराह रास्त आपके जिस्म से ताल्लुक होता है। तो फिर जब वो आप गुना नहीं करते तो आपकी आपका जिस्म बेचैन होता है, जैसे नशा है। नशे की आदत आपकी बॉडी को पड़ती है कि नहीं पड़ती? अब देखो, मुझे चाय की आदत है, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही थी, मैंने चाय पी है तो खोपड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। ये आदत किसको, ये किस चीज की, ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन गई है ना, तभी तो नुकसानदेह चीज है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? शराब की आदत किसको, बॉडी को पड़ जाती है। अगर आप नहीं पियोगे आपकी बॉडी एहतजाज करती है। तो जिन चीजों में आपकी बॉडी एहतजाज करती है ना, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है इंसान के लिए, क्योंकि जिस्म बार बार पुकार के कह रहा होता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक चर्सी के लिए चर्च छोड़ना क्यों मुश्किल है? वो उसके अब्बा का तकाजा नहीं है, अम्मा का तकाजा नहीं, वो उसके खुद अपने अंदर का तकाजा है। भाई कुछ तकाजे शैतान के होते हैं, आदमी शैतान को कह सकता है मैं नहीं मानता, जा भाई तू जो मर्जी कर, लेकिन कुछ तकाजे शैतान के बाद में, पहले आपके अंदर के तकाजे हैं। वो आपको प्यास लगती है, आपके अब्बा कह रहे हैं पानी ना पियो, जिस्म कह रहे हैं पानी पियो, तो किसकी मानते हो? जिस्म की, क्योंकि जिस्म का मुकाबला करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। भूख लग रही है, किसका मुतालबा है? ये खाना खाना। आपको जब भूख लगती है तो आपका जिस्म कहता है मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए। बर्दाश्त कब तक करोगे? एक दफा, दो दफा, बार बार, हर वक्त दिमाग में यही आता रहेगा कि रोटी चाहिए। तो जब तक रोटी खाओगे नहीं तसल्ली नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह कुछ गुना ऐसे होते हैं जो आपके जिस्म की नीड बन जाते हैं, जरूरत बन जाते हैं। हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन जो जिसका दूसरा नाम है, फोहश फिल्में देखना, जिना करना, शराब पीना, नशा करना, ये वो गुना है जिसकी आपको लत पड़ती है, फिर आपकी बॉडी की जरूरत बन जाती है। ये अगर आप ये गुनाह नहीं करते, आपकी बॉडी एहतजाज करती है, बॉडी डिप्रेशन में जाती है, स्ट्रेस में जाती है, बॉडी टेंशन में जाती है, लिहाजा फिर बॉडी को टेंशन से निकालने के लिए गुनाह करना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब बॉडी की नीड जो है ना, दो तरह की होती है। आपके जिस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी तरह की होती है, बाद में देना, ये वो दो तरह की। एक वो नीड है जो नेचुरल है, जो कुदरत ने आपकी बॉडी में रखी है, जैसे प्यास का लगना और भूख का लगना, ये कुदरत की तरफ से। बच्चा जब पैदा होता है ना, मां की छातियों की तरफ लपकता है क्योंकि उसको दूध चाहिए। ये आपकी बनाई हुई जरूरत नहीं है, बल्कि ये कुदरत ने आपके जिस्म को दी है, आपके जिस्म की सेहत इस पर मौकूफ है। ये भूख लगना बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। आप कैप्सूल खाओगे कि मुझे भूख लगे। और कुछ बॉडी की जरूरतें ऐसी होती हैं जो कुदरत ने नहीं रखी, आपने अपनी बॉडी के साथ गलत करके बॉडी को आदि बना लिया होता है उसका। वो आपकी बॉडी की जरूरत होती नहीं है, आपने वो काम कर करके अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को उन चीजों का आदि बना लिया होता है। समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर हो गई है बात? अब खाने की हाजत, ये कुदरत की तरफ से है, लेकिन नशा ये कुदरत की तरफ से नहीं है। जो चर्स नहीं पीते उनकी बॉडी चर्स मांगती भी नहीं है, जो चाय नहीं पीते उनकी बॉडी चाय नहीं मांगती, जो कॉफी नहीं पीते उनकी बॉडी कॉफी नहीं मांगती, जो हीरोइन नहीं पीते उनकी बॉडी हीरोइन नहीं मांगती, जो अपने आप को हैंड प्रैक्टिस का आदि नहीं बनाते उनकी बॉडी हैंड प्रैक्टिस नहीं मांगती, वो ये काम ना करके भी खुश रहते हैं। समझ लो कि नहीं? जो फोर्स फिल्में नहीं देखते उनको देखने की जरूरत नहीं होती, उनकी जरूरत ही नहीं है, बॉडी उनकी नीड ही नहीं है, वो वैसे ही सुकून में है। جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی, جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کو پینا پڑے گا, نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ باڈی کی نیچر ہے, یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی وہ, لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں, لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے, کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی, بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ اس سے, ابھی کریں گے انشاءاللہ, ابھی میرا ارادہ ہو رہا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں ایک سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں, کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں, لوگ بولیں گے مذاق بنایا مجھ سے صاحب نے یار, تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا, سٹے سے پہنچ جائے, ایسا نہ ہو چائے چھوڑے دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائے آ کے. خیر, تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت, کافی کی عادت, ہینڈ پریکٹس کرنا, ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے, کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت, جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے, ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں, فٹ فاٹ رہتے ہیں, لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا, اس کے بعد عادت پڑ گئی, اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے, پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, جس وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے, وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے, اور چھوڑو گے تو نقصان دے. لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو, کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتا ہے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں, اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوڑ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے, کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے, چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ, زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے, ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات, اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو, آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو غور سے سنو. شادیوں والی بات تو سنتے ہو, یہ والی بات سنتے نہیں ہو. شادیاں بھی ایسے ہی ہیں, لوگ کہتے کیسے چار شادیاں کر لیں. بھائی ایک دم سے چار نہیں ہوتی, پہلے پہلی ہوتی ہے, پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے, پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور عادی عادت پڑ جاتی ہے پٹنے کی, چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو. ہر چیز کا یہی اصول ہے, پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو, آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پہنچنا ہے نیچے, گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے. حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے, نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا, خطرناک تھا, لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا. لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ گریویٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح, تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹکلی خود بخود جا رہا ہوں, ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। तो आप धड़ाम से नीचे आ गए, आप क्या आ गए धड़ाम से नीचे। अब आपने जाना है ऊपर, आपको एहसास हुआ कि नीचे का माहौल बिल्कुल भी ठीक बोलो नहीं है, जाना आपने उसी पॉइंट पर है, तो अब ऊपर धड़ाम से नहीं जा सकते आप, नीचे धड़ाम से आप आ सकते हो। खिड़की से बाहर निकलो, नीचे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद आप नीचे जाओगे। तो गुनाह की तरफ जाने के लिए ना, गुनाह भी एक पस्ती है, गुनाहों में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गुनाह खुद अपनी तरफ आपको खींचता है। फोहश फिल्में देखने के लिए कोई नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा, आपका दिल चाहेगा यार बटन दबाओ देखो, तो बटन दबाओगे जाके देखना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू होगा, देखते चले जाओगे। गाना सुनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गाना खुद आपको अपनी तरफ माइल करता है। गाना लगा हुआ है खुद बखुद लोग थरकना शुरू कर देते हैं ना, अच्छा भला शरीफ इंसान होगा भुतकना शुरू कर देगा बिला वजह। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ग्राउंड जैसे ग्रेविटी है ना, जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो ऐसे ही गुनाह भी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। और जितनी तेजी से गुनाह की तरफ जाता है ना, उतनी तेजी से ही पटकता है वो, जैसे कोई खिड़की से छलांग लगाएगा टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो जो गुनाहों के दलदल में फंसते हैं उनके भी टुकड़े होते हैं, रूहानी एतबार से टुकड़े होते हैं उनके। अब क्या है कि गुनाह तो एक कम से आप उस आखिरी मकाम तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने पहुंचना है, रिवर्स होने के लिए ना, दोबारा उस बुलंदी पे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा आपको। क्या किया आपने, फ्लैट से छलांग मारी, आपने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली मैं उस मकाम तक पहुंच रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, मुझे तो जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा, धड़ाम से आप आके नीचे पटक गए सड़क पे। अब आपको एहसास हुआ यहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब आपको एहसास हुआ यार ये मैं दलदल में फंस गया, ये तो बहुत गलत है। अब आप चाह रहे हो कि मैं जिस मकाम पे था ना आज से पांच मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, मैं उस मकाम पे उसी स्पीड से पहुंचूं जिस स्पीड से मैं नीचे आ जाऊं, और आप अब अपने आप में उछल उछल के ग्यारहवीं मंजिल पे पहुंचा रहे हो, तो क्या आप पहुंच जाओगे? नहीं नहीं नहीं। लिहाजा आपने एक छलांग मारी धड़ाम से नीचे गिरे, फिर छलांग मारी थोड़ा सा ऊपर गए, आप खुश हुए, अबे यार वाकई मैं तो पहुंच रहा हूं, लेकिन धड़ाम से फिर नीचे आ गए, तीन चार छलांगे मार के आप मायूस हो गए, भाई तेरे बस का नहीं। तो जो फोहश फिल्मों में पड़ गए, जिना में पड़ गए, हैंड प्रैक्टिस में पड़ गए, वो क्या चाहते हैं एकदम तकवे का जोश आता है, वो गिड़गिड़ा के तौबा की, छलांग मार के ऊपर चले गए, लेकिन पहुंचने के बजाय धड़ाम से दोबारा नीचे आ गए, अगले दिन तौबा फिर टूट गई, दो चार दफा तौबा करते हैं फिर बोलते हैं भाई तेरे बस का नहीं। ये नौजवानों के साथ आजकल मार्केट में बोलो ना हो रहा है। बयान सुना जी, बदनजरी के खिलाफ सारी हसीनाओं के नंबर ब्लॉक कर दिए, एकदम धड़ाम से फ्लैट की ग्यारहवीं मंजिल पे पहुंचने की कोशिश की उन्होंने, अगले दिन फिर शैतान आया बोला यार तेरी जिंदगी का मजा ही खिरखिरा हो गया, क्योंकि ये बॉडी की नीड है, अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, रोटी की तरह भूख लगेगी आपको, ठरक ऐसी ठरक पैदा हो गई है। जो लड़के हैंड प्रैक्टिस के आदी होते हैं ना, नहीं करते उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, नींदें उड़ जाती है उनकी, वो फिर करते हैं ये काम। तो यही हाल होता है, ऊपर जाके दोबारा गुनाह अपनी तरफ खींचते हैं जैसे जमीन खींचती है, वो धड़ाम से दोबारा गिरते हैं, चार छह दफा छलांगे मारने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बस का नहीं है, फिर वहां ब्रेक नहीं लगती, फिर मजीद पस्ती में जाने की कोशिश करते हैं वो। तो उसका तरीका यह है कि छलांगे मारने के बजाय ना आप क्या करो, सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करो, तकलीफ होगी लेकिन पहले स्टेप में कम तक थोड़ी सी तकलीफ, दूसरे में थोड़ी तकलीफ, फिर सांस फूल जाए तो बैठ जाना, फिर ऊपर, इस तरह होले होले आप आराम से दोबारा ग्यारहवीं मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जब इतनी तकलीफ से ऊपर पहुंचोगे ना, रिलैक्स होके आराम करोगे वहां पे, उसके बाद छलांग लगाने की दोबारा हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है छलांग लगाना आसान है, रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप एक दफा जब ये भुगत लोगे ना, दोबारा उस पस्ती की तरफ जाओगे नहीं आप। अब मैं आपको बताता हूं, आपने छलांग लगा के गुनाह करना शुरू कर दिए, जिना कर लिया, हैंड प्रैक्टिस, फोश फिल्में, तो अब पता है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने आप को सजा देनी है कि मैंने जब भी ये गुनाह किया ना, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा। इसके बगैर खाली पीली की तौबा, तौबा तो करूंगा मैं, लेकिन अब ये ऐसी तौबा नहीं होगी, एक थप्पड़ के साथ तौबा होगी। एक बच्चा गलती करता है, ابا سے سوری کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ, اب تیری میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو اور اس کے بعد تیری سوری. پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا, ایک چانٹا بھی پڑتا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں دو دفعہ وہ غلطی کرتا تھا, اب ایک دفعہ کرے. پھر جب دو چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے, مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی. اب آپ تو اب اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے, آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے, اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے. لیکن جو کام دن میں چھ دفعہ ہوتا تھا تو وہ تین دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ تین دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں تین دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں چار دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس زیرو پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا, اللہ کی عادت نہیں ہے. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور میں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے, جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی. بھائی یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوج فلمیں تو یار سب بھی دیکھ رہے ہیں, اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے حرام کیا ہے, اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہے ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا. تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا اور یہ عزم کیا کہ چھ مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ چھ مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں, ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہہ رہے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو نہیں تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ پڑھنے جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان برگلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, موچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتا ہے یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو؟ ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ. اور یہودی ڈاکٹر تھا جو نا ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا وہ. اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جب تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکہ لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں 1 کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکہ لگا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج 1 ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے, کیونکہ نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابھی آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے. میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھنا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں, اللہ کا فضل ہے فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا, اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں تو اب دیکھو, اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ, کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی, علماء کے پاس آئے توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو, انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ, مرنے لگے. ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے, اللہ کی رضا رہی ہے, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے, شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے. لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا, مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے. ذہن میں رکھو, یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک, مرتا دھماکے سے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اسے. تو کیا ہے کہ دیکھو, اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے کہ مجھے اس چھ مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا تو کہہ رہا میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا کروڑ پتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر یعنی پارٹنر بنا لیا کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے, پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں, ہم کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. نشائی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے, وہ کوئی امت کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو, کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو, توبہ کرو, اور چھ سات مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ چار مہینے کے لیے, اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ, دو چار دفعہ ایسے ہوگا چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. ایک دو سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. میرے بھائی یہ ہو گیا گناہ کبیرہ, شادی کرانے والدین کو کہتے ہوں شادی کرانے والدین شادی نہیں کرا رہے, اپنے خرچے پہ کرنا چاہتا ہوں رشتہ بھی نہیں دیتے, بتائیں گے. کل میں نے ایک کلپ دیکھا, میرا بیان کسی نے چلایا کہ ابا اپنے خرچے پہ شادی نہیں کرا رہے, تو شادی کر کے بچہ پیدا ہو جائے تو ابا کی گود میں لا کے رکھ دو کہ ابا یہ آپ اس کے دادا ہو, تو ابا مان لے گا. تو اس نے ایسا کہ ابا نے دونوں کو دنادن کر کے مارا ہے نا, تو یہ غلط کلپ ہے. پوتے کی محبت دادا میں اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ پوتے کو دیکھ کے پگھل جائے گا اور آپ کی شادی کو ایکسپٹ کر لے گا. جب آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ گے نا بھائی, جب آپ شادی کرو گے ابا کو غصہ آئے گا, لیکن جب مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ آئے گی تو پروڈکٹ کو دیکھ کے ابا کہے گا یار کام کیا ہو گیا, کیونکہ دادا اور نانا کو اللہ نے پوتے نواسوں کے لیے اتنی محبت اللہ نے ان کے دل میں رکھ دی ہے نا کہ وہ ان کا دل پوتے نواسوں کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو دیکھ کے باغ باغ ہو نہ ہو, لیکن جب اپنے پوتے کو اور نواسے کو دیکھے گا نا بولے گا بیٹا کام کیا کیا تو نے, خاندانی کیا. تو اس لیے ابا جو شادی نہیں کرنے دے رہے تو کر کے اس کا کوئی ریزلٹ دکھاؤ ان کو. خالی پیلی کی شادی ابا نہیں مانتا, وہ خرچہ ہی خرچہ ہے نا. پروڈکٹ مارکیٹ میں جیسے ہی آ جائے گی ابا خوش ہو جائے گا, پھر بھی خوش نہیں ہو رہا اس کا مطلب ابا اس میں ابا والے سافٹ ویئر ہیں ہی نہیں. اس کے سافٹ اب ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہیں ابا سافٹ ویئر ان میں کوئی اور ڈلے ہوئے ہیں. ان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آئی فون میں اینڈرائڈ کے سافٹ ویئر ڈالنے کی کوشش کی تو غلط ہو جائے گا نا وہ, تو سافٹ ویئر پھر وہ تھوڑے سے میرے پاس لے آؤ, یہاں اپڈیٹنگ کا کام میں کرتا ہوں. بہت سے لوگ اپنے ابا کو یہاں لائے ہیں, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے الحمدللہ. اچھا میرے بھائی, کمپنی کے امپلائی کا کمپنی کے اسکریپ مال کو بیچنے میں کمیشن رکھ کر کمپنی کو کم ریٹ دینا جائز نہیں ہے. کمپنی والے یہ کر رہے ہوتے ہیں, کمپنی نے آپ کو کوئی مشین دی ریپیئرنگ کے لیے, آپ نے وہ مکینک سے بات کی بھی ہے کہ پرچی اتنے کی بنا اور جو ہے وہ جتنے ایکسپنسز ہیں نا اس کے, اس جتنا خرچہ ہوا ہے وہ پرچی جو ہے زیادہ کی بنا دے, تو تجھے بھی کمیشن دے دوں گا خود بھی رکھوں, یہ حرام ہے ناجائز ہے. اگر کچھ مسلمانوں کی رقم جائز جس کے غالب آمدن حلال ہوگی تو اس کی حلال سمجھی جائے گی, جس کی غالب آمدن حرام ہوگی تو اس کی حرام سمجھی جائے گی. وقت بہت تھوڑا ہے اس میں جلدی بڑھ, ہجری تین ہجری بعد میں سوال پچاس, اہم اہم سوال کا جواب بس دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. آج نماز میں 50 سے زیادہ لوگوں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے, کیا وہ ظہر پڑھیں گے؟ جی ہاں, جمعہ نکل جائے تو ظہر پڑھیں گے. بھائی ہماری مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے, اس کی توسیع کا کام بھی ہم نے کرنا ہے. چھٹی والے دن بہت زیادہ نمازی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے, تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. اس پہ بھی اب ایک تھوڑا سا ہم نے چلانا ہے کہ مسجد کو تھوڑا سا, مجھے اپنی گائے کی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ آگے مسجد بڑھائیں گے تو میری گائے اور آگے چلی جائے گی, آگے روڈ ہے. تو کوئی بات نہیں, ہم گائے کی قربانی دے دیں گے لیکن مسجد کو تو بڑھانا ہے نا. مفتی صاحب, ایک طلاق یافتہ مظلوم خاتون کے دو مسائل کا جواب. شوہر نے طلاق دے کر مہر دینے سے انکار کیا, شوہر پر اگر یہ مظلوم لڑکی کیس کرے تو کامیاب ہوگی یا نہیں؟ بالکل کامیاب ہوگی, केस करे और कहे कि इसने तलाक दी है तो मेहर तो बनता है, तो कोर्ट फौरन मेहर दिलवा देगी, करना चाहिए। एक बेटा है, उसका खर्चा भी शोहर नहीं दे रहा, वो कहता है सिर्फ 2000 रुपए बच्चे के लिए दे सकता हूं, तो बच्चा दूध पीता है, इसको शोहर को खर्चा भी देना पड़ेगा, केस के जरिए लिया जा सकता है। लेकिन खवातीन केस करके ना फिर शोहर पे जुल्म शुरू कर देती हैं, केस करके अपना हक तो लें लेकिन शोहर का हक भी दें। शोहर से बच्चा छीन लेना, कोर्ट में बच्चे से दो दो दिन एक दिन मुलाकात हो रही है, 18-18 साल तक बच्चा शोहर के हवाले ना करना, ये फिर शोहर पे जुल्म है। तो कुरान कह रहे हैं बच्चे की वजह से ना माँ पे जुल्म किया जाएगा ना बाप पे जुल्म किया जाएगा, सूरह बकरा की आयत है। तो उससे खर्चा लें पूरा। मेरे कजन ने घर पर दादी की तस्वीर 10 साल से लगवाई है, मैंने उखाड़ दी है। दादी की तस्वीर लगाना हराम है भाई, घर में लटकाना। मैंने बताया ना, अगर अकीदत में किसी की तस्वीर लगाने की इस्लाम में गुंजाइश होती तो सबसे पहले सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर लगाते, मगर सहाबा ने यह काम नहीं किया। तो घरों में तस्वीरें मत लगाओ। एग्जाम में पतंग, ये क्या लिखा बे? पेंटिंग करना जायज है या नहीं? चेहरे की तस्वीर बनाना जायज नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब वालदैन की मौजूदगी में दो भाइयों ने जायदाद आधी आधी तकसीम कर ली, चार बहनें हैं तो भाई बहनों को जायदाद कैसे तकसीम करें? दो भाई हैं चार बहनें, बहुत सिंपल है, दो भाई चार बहनों के बराबर, तो 4 × 8 आठ हिस्सों में डिवाइड कर दो, 8 हिस्सों में, बहन को दुगुना हिस्सा और भाई को एक हिस्सा। वाले साहब जिंदा है तो फिर थोड़ी होगा, अभी तो किसी का भी हिस्सा नहीं है। फिर वाले साहब अगर जिंदगी में देना चाहें तो फिर सबको बराबर दें, फिर बहन का आधा नहीं है, सबको बराबर देना। कभी ईद पे ऐसा होता है कि भाई को 2 जोड़े और बहन को 1 जोड़ा, बेटे को 2 जोड़े, तो जिंदगी में जब कुछ दिया जाता है वो हदिया है, तो हदिया बराबर ही होता है। हाँ, जरूरत की बेस पे किसी को ज्यादा दे दें कम दे दें एक अलग बात है। एग्जाम में पास और बहनों को महरूम कर देना तो बिल्कुल गलत है, अब्बा ने सारा बेटों को उठा के दे दिया बेटियों को नहीं दिया तो गलत है। एग्जाम में पास होने की दुआ या तरीका बता दें। एग्जाम में पास होने का तरीका यह है कि मेहनत करो और पढ़ो, और दुआ यह कि अल्लाह मुझे पास कर दे। बसों के पीछे लिखा होता है, रक्षे के पीछे, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, ये वजीफा पढ़ा करो, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इससे आदत पड़ेगी, तप्पड़ पैदा होगा पास करने का, तप्पड़ है नहीं पास करने का, मेहनत है नहीं और वजीफों पे फोकस किया हुआ अपने आप को, तो इससे नहीं होता मेरे भाई। तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो इम्तिहान में कामयाबी की और मेहनत करो। अच्छा, हमारे यहां मेहनत नहीं पता होता तलबा को कि करनी कैसे है, क्या करें, अब इससे बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये टीचर की जिम्मेदारी है वो कि तलबा को बताए कि मेहनत करने का तरीका क्या है। हम जब मदरसे में गए हमें भी नहीं पता था मेहनत कैसे करनी है, तो हमें हमारे असातिज़ा ने बताया, फिर हजरत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी हमने, उन्होंने बताया कि भाई ये इस ट्रैक पे मेहनत होगी तो मेहनत कम होगी आउटपुट ज्यादा होगा, तो वो ट्रैक होता है एक। बाद दफा मेहनत ज्यादा होती आउटपुट कुछ भी नहीं होता उसका, तो टीचर की जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट को बताया कि इस तरह से मेहनत करनी है। तो फिर फायदा, जबान लोग सीखते हैं 10-10 साल से जबान सीख रहे हैं, आती नहीं है। इंग्लिश सीख रहे हैं ना हमारे यहां 15-15 साल से, फिर भी नहीं बोल सकते। हमने स्कूलों में यही टाइम जाया किया है। अगर आप कोई जबान सीखते हैं जो सीखने का नेचुरल तरीका है ना, उस तरीके पे सीखेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, आउटपुट बहुत शानदार होगा। और गलत तरीके से सीखोगे सारी जिंदगी गुड बेटर बेस्ट पुट 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 की पहली फॉर्म पुट, दूसरी फॉर्म भी पुट, तीसरी फॉर्म भी पुट, यही करते रहोगे सारी जिंदगी पुट पुट पुट। हमने रट्टे लगाए ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो क्या है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के, मैं रट्टे लगाता था जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था। कुछ किसी हद तक रट्टा भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो रट्टे लगा रहे हैं वो इससे भी जाए वो, लेकिन किसी भी जबान को सीखने का ना एक नेचुरल तरीका होता है। अगर उस तरीके पे हमें स्कूलों में मेहनत कराई जाती तो एक साल में बहुत कुछ सीख लेते। 15-15 साल यूनिवर्सिटी स्कूलों में लगा के भी ढेला भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि टीचर को खुद भी नहीं पता होता कैसे मेहनत करनी है आमतौर पर, तो टीचर गाइड ही नहीं करते। तो वो अगर गाइड करें ना तो बहुत आसान है मेहनत करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें दिल भी लगेगा, मजा भी आएगा। और हम जब मदरसों में गए ना तो इतनी गाढ़ी गाढ़ी अरबी की किताबें थी, मेरे तो होश उड़ गया, भाई ये कौन पढ़ेगा। तो हमारे टीचरों ने बताया कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये, उसके बाद वो किताबें हलवा लगने लगी हमें। हमारे यहां पहली मुसीबत तो ये इंग्लिश आती नहीं है, सिलेबस इंग्लिश में रखा हुआ है, तालिब इल्म पहले ही कपकपाने लगता है यार ये क्या है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। केपीके में मैं गया, साबिका हुकूमत ने सारा सिलेबस इंग्लिश में कर दिया है। मां लड़के इतने परेशान हैं कि यार ये हमें ٹیچروں کو اتنی ہائی لیول کی انگلش نہیں آتی تو طلبہ کو کہاں سے آئے گی؟ اس سے آپ کی استعداد اوپر بڑھنے کے بجائے اگر آپ نے سارا سلیبس انگلش میں رکھنا تھا تو دو سال پہلے پورا انگلش سکھاتے ان کو اور کہتے دو سال تک تو صرف انگلش ہی سکھائی جائے گی آپ کو اور کچھ بھی نہیں سکھایا جائے گا، اس کے بعد انگلش پہ لے کر آتے آپ، تو نہ وہ اردو کے رہے اور نہ انگلش کے رہے ہیں وہ. اس سے آپ کے یہاں سائنسدان پیدا نہیں ہوں گے، جو دو چار پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے یہاں. تو گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی، مہربانی کر کے بتا دیں کہ. اور وہ ٹیچر اسکولوں کے کہتے ہیں ہماری اگر اتنی ہائی لیول کی انگلش ہوتی تو ہم پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے ٹیچر تھوڑی ہوتے ہیں، ہم کہیں اور جاتے بھائی. اچھا میرے بھائی مہربانی کر کے بتا دیں کہ خلا کی عزت کتنی ہوتی ہے جبکہ تین سال سے شوہر سے علیحدگی رہ رہی ہے؟ وہی ہوتی ہے عزت تین مینسز، جو طلاق کی عزت ہے. بعض علماء کے نزدیک ایک مینسز ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو راجے بات ہے وہ تین مینسز ہیں. میرا سوال یہ کہ حق مہر کی رقم میں سے کچھ یا پوری رقم بیوی سے ادھار لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، لیکن بیوی کو میں مشورہ دوں گا نہیں دینا، کیونکہ یہ واپس نہیں کرے گا. لوگ کہاں واپس کرتے ہیں پیسے لے کے، تو بیگم کے پیسے کون واپس کرتا ہے؟ اچھا میرے بھائی، لیکن بیگم کو چاہیے، شوہر ہے دے دو یار، واپس نہ بھی کرے، رشتہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، دے دو. ویسے مہر ہوتا کتنا ہے؟ 25,000, 30,000, 40,000، کون سا کوئی 10 تولے سونا مہر ہوگا؟ تو ویسے ہی دے دو، یہ لو معاف کیا میں نے، کیا کام کا میں احسان لینا کسی کا بھائی. اچھا آج کل اتنے پتلے پتلے سے مہر آ رہے ہیں نا، اتنے تو دو کہ 8-10 گٹکے تو خرید سکے، وہ بہت ہی تھوڑا مہر ہوگا. اور جہیز لے رہے ہیں لاکھوں کا، جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مہر کی تو ایک حیثیت ہے اسلام میں، وہ 25,000, 30,000, 40,000، اور کہتے ہیں اسلام میں سادگی ہے، تو ساری سادگی مہر میں آ کے نکل رہی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اگر شوہر کما، لڑکا کماتا ہے نا، تو مہر تگڑا رکھو، ورنہ دو ہی نہیں لبنی لڑکی. جو تمہاری بچی پہ ابھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بعد میں وہ کمبخت کیا کرے گا؟ ہاں وہ غریب ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہے تو بولو یار کم از کم تین تنخواہیں تو نکالوں گا تیری جیب سے میں، تین تنخواہیں تو نکلیں گی. تو وہ کہے گا پھر میں کروں گا کیا؟ بولو تو نے شادی کی ہے تو تین تنخواہیں نہیں، میں نے اپنی گاڑیاں بیچی ہیں شادی کے لیے. پتا ہے آپ کو، میں جب شادی کے لیے کہیں جاتا تھا تو پوری پوری گاڑی داؤ پہ لگائی ہے میں نے، اور میرے پاس وہی گاڑی ہوتی تھی. میں نے کہا میں پیدل جاؤں گا، یہ گاڑی، یہ دل آپ کا ہوا، یہ گاڑی آپ کی ہوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سسرال والوں سے میں نے کہا یہ دل آپ کا ہوا، سسرال والے اس کو مانتے نہیں ہیں. میں کہتے چلو یہ گاڑی آپ کی ہوئی، یعنی آپ کی کا مطلب یہ بیچوں گا اور مہر دوں گا یا جو بھی خرچے ہوں گے پورے کروں گا. تو اس طرح سے شادی ہوتی ہے تو پھر انسان قدر بھی کرتا ہے. فری پھوکٹ کی 25,000 کی شادی، 25,000 میں تو پیٹرول کی ٹینکی بھرتی ہے آج کل. صحیح ہے، تو مہر تھوڑا سا کچھ، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 25-25 تولے سونے رکھو، لیکن اتنا بھی ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کی بالکل ہی ایک ویلیو ختم ہو جائے سوسائٹی میں. مہر عورت کے تحفظ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کل مرد طلاق دے تو اس کی جیب سے کچھ نکلے. ایک دفعہ میرے پاس ایسے ہی کیس آیا، لڑکے نے کہا کہ لڑکی والے مہر زیادہ رکھ رہے ہیں. لڑکا مجھے چھاؤں میں لے گیا، مفتی صاحب یہ لڑکی کا بھائی ہے اور اس کے ابا گھر میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اتنا مہر رکھو گے تو ہم نکاح کریں گے، کم پہ راضی نہیں ہو رہے. تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ان کے ابا کو فون کریں کہ وہ مہر کم کریں. میں نے کہا میں تو فون نہیں کروں گا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی، مہر تو کم ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کے باپ کو تحفظ چاہیے نا، آپ شادی کرو کل طلاق دے دو، 25-30,000 مہر ہوگا پکڑا دو گے آپ. بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں شادی میں سیریت سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کہہ رہے میرے پاس جب ہے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں ہے نا، اس کا حل یہ ہے کہ آپ لکھوا دو. کیا کر دو آپ؟ بولو نہیں ہے لیکن جب ہوں گے تو دے دوں گا. کیونکہ بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو بھی تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اسلام نے مہر رکھا ہی تحفظ کے لیے، ورنہ عورت کوئی خریدی تھوڑی جاتی ہے پیسوں میں. تبھی یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے، آزاد عورت ہے وہ کہ بکے گی تھوڑی کہ 50,000 ہو، 1 کروڑ یا 10 لاکھ میں بکتی تھوڑی ہے وہ. یہ اللہ نے مہر رکھا ہے عورت کے تحفظ کے لیے، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. تو اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا یہ. جب مہر تگڑا ہوگا تو کم از کم ناجائز فائدہ نہیں اٹھا. اس کو پتا ہے بھائی میں نے طلاق کی صورت میں تو باہر صورت مہر دینا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا نہیں ہے تو بولو لکھ دو. تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس تو میں آیا تھا اس لیے. میں نے کہا ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو الٹی باتیں ہوں. تو وہ اگر اپنی مرضی سے، بعض دفعہ مرد اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی مہر وہر میں مجھے دلچسپی نہیں ہے، مجھے بندہ چاہیے، کیونکہ ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ریلائبل ہے. تو بعض دفعہ مہر سے پتا چل رہا ہوتا ہے یہ کتنا سیریس ہے. تو دیکھو آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو تو آپ اس کی مناسب قیمت لگاتے ہو تو دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز خریدنے میں کیا ہے سیریس ہے. ہم سوراب گوٹ جاتے ہیں یا ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں یا پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں, اب ایک پراپرٹی کی قیمت ہے 10 کروڑ روپے, آپ نے اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھا, ہاں بھائی اسٹیٹ ایجنٹ بتا بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کہو کہ میں 50,000 میں لوں گا, اسٹیٹ ایجنٹ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا, اس کو پتا ہے یہ بندہ خریدنے میں سیریس نہیں, مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو آپ کے مہر سے پتا چلتا ہے کہ آپ واقعی شادی میں سیریس ہو, تو اس لیے یہ لڑکی کے باپوں کا یہ حق ہے, لڑکیوں کا حق ہے. ہاں اتنا زیادہ نہ ہو کہ نکاح ہی کو مشکل بنا دیں آپ, لیکن اتنا تو ہو کہ تھوڑا سا تو مشکل رہے نا, آپ کی سنجیدگی کا تو پتا چلے, تو اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کی سنجیدگی کا ہی پتا نہیں چل رہا, اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکوں کی شادیاں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں. تو بعض علاقوں میں بہت زیادہ بھی ہوتا ہے, وہ اتنے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے بحریہ ٹاؤن خرید رہے ہیں, اب کسی کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آدمی نے کہا میرے فلانے نے ابا نے دوسری شادی کی ہے پتہ نہیں 7 کروڑ میں. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, 7 کروڑ میں تو چاند پہ پہنچ جاتا ہے انسان, آپ کے ابا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اتنے اتنے مہر بھی ہوتے ہیں. اچھا خیر میرے بھائی تو تھوڑا سا مہر بڑھانا چاہیے, یہ 25-30 والا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اس کو بڑھانا چاہیے. عورت کی جو اسلام نے مہر کی جو ایک حکمت رکھی ہے نا, اس کی تھوڑی ویلیو ہو تو ویلیو, اور جہیز کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اور اگر جہیز لے رہے ہو تو جہیز سے دگنا مہر ہونا چاہیے. مہر کتنا ہونا چاہیے, 5 لاکھ کا جہیز ہے تو مہر کتنا ہونا چاہیے, 10 لاکھ, تاکہ پتا چلے میں آدمی ہوں آپ خاتون ہیں آپ بیگم ہیں. اگر جہیز 10 لاکھ کا لے رہے ہو مہر 25,000 دے رہے ہو تو شوہر تو وہ ہو گیا نا, پھر تم تو پھر بیوی ہو گئے اس کی. میں بھی 1,000 سے ہوں, یہ ہو گیا میرے بھائی بس بہت ہو گیا جی. نہیں اشاروں سے نماز نہیں ہوتی بھائی, فرض نماز کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کرنے سے ہوتی ہے. ہاں پھر تو اب 4 فرض ظہر کے پڑھنے ہوں گے, جمعہ تو گیا. کرپٹو کرنسی سے اوائڈ کریں, نہیں کریں یوز, بڑی زبردست چپت لگے گی مستقبل میں. ہاں نہیں سایہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, ابھی میں حدیث کا ریفرنس نکال کے دکھا دیتا ہوں. عورت برقع پہن پہ کہ یوٹیوب پہ ولاگ بنا سکتی ہے نامناسب ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن عورت کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے ایکسپوز کرنا, یہ شریعت میں جوان عورت کی بات کر رہا ہوں, ایجڈ ہیں عمر زیادہ ہو گئی ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ینگ لڑکی کے لیے ینگ عورت کے لیے حرام نہ بھی ہو تو مکروہ اور ناپسندیدہ تو ہے نا. نہیں جائز ناجائز تو نہیں ہوں گے, پردے میں ہیں باہر اس میں ناجائز تو, لیکن نامناسب ہے, مکروہ ہے پسندیدہ نہیں ہے. دیکھو اٹیک کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, آؤٹ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے اوجڑی لا کے آپ کے کمر مبارک پہ رکھ دی جاتی تھی, لیکن طاقت نہیں تھی تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اسلام آپ کو کبھی بھی اپنے حدود اور اختیارات سے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا, اس کے ریئیکشن زیادہ ہوگا نا, تو اس وقت حکم کیا تھا, صبر صبر صبر. تو جذبات میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے. نہیں دیکھیں وہاں ایک آدمی سے نہیں ہوتا نا, اس میں یہ کہ مہم چلائی جائے, سارے مسلمان مل کے احتجاج کریں, ان کے حکمرانوں کے پاس جائیں, اپنے حکمرانوں کو احتجاج کریں کہ بھائی اس کا ریاستی سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے, پھر مؤثر ہوتا ہے اثر, 2-4 آدمیوں کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس پہ خاموشی جائز نہیں ہے, لیکن طریقہ وہ اختیار کیا جائے نا جو سوٹیبل ہو, جس کو آپ برداشت کر سکو. نہیں دیکھو سیرت کا جلسہ کرنے پر کوئی نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے تو ویسے بھی پابندی نہیں ہوتی, تو ہم سیرت کے جلسے کے سیرت کا جلسہ کرنا میلاد نہیں کہلاتا. یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی بھی وقت بیان کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی, سفر میں بھی, محرم میں بھی. سیرت کے جلسوں میں تو ہم بھی جاتے ہیں, کتنی دفعہ میں سیرت کے جلسے میں گیا ہوں, سیرت پر ہم نے بیان بھی کیا ہے, بس اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مہینے میں فلاں تاریخ کو جلسہ کرنا سنت ہے. سنت کے لیے تو دلیل چاہیے نا. تو جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں تو اس وقت تقریر کرنا کوئی سنت تھوڑی ہے بھائی. ہم یہی کہیں گے تقریر کا تو کوئی بھی ٹائم نہیں کہ اسی وقت نصیحت کر دو لوگوں کو. لوگ اس وقت چونکہ جمع ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے تقریر کر دی. تو اس طرح سیرت کے لیے کبھی بھی جلسہ کیا جا سکتا ہے. اس میں چند چیزیں ہیں. چوری کی بجلی نہ ہو اس میں, روڈ بلاک نہ ہو, لوگوں کے پریشانی نہ ہو, پوری پوری رات ایسے پروگرام نہ ہو کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوں. ہم تو اس کے خلاف ہیں. جو دھرنے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں اور آپ لائٹیں لگا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ تو عید منا رہے ہو آپ, یہ ناجائز ہے بھائی. جلسہ کرنا, سیاسی جلسہ بھی ہو سکتا ہے, سیرت کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے, ختم نبوت کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے, اس جلسے کے کوئی بھی آج تک خلاف نہیں رہا ہے. اس کے لیے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ثبوت کی ضرورت ہے اس دن کو بطور تہوار منانا. لائٹیں لگانا تہوار منانے کی علامت ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس دن نہانا دھونا, مٹھائیاں بانٹنا, اچھے کھانے پکانا, یہ تو آپ اس کو عید بنا لیا نا. تو عید تو دو عیدیں, اسلام میں تین عیدیں تھوڑی ہیں. چلو بھائی, کیا ہاں ہو جاتی ہے نماز. کرایہ حلال ہے. نہیں, میت کو سفر کر کے لے جانا ٹھیک عمل نہیں ہے, اچھا عمل نہیں ہے. جہاں انتقال ہو وہیں دفنا دو. کیا ہاں یہ جائز ہے. کہہ رہے ہیں نکاح نامے میں بعض دفعہ شرطیں لکھوائی جاتی ہیں کہ شوہر اگر طلاق دے گا تو 10 لاکھ روپے ادا کرے گا. تو مہر کا اگر اس کو حصہ بنا دیا گیا نا تو پھر تو یہ شرط ہوگی. اگر مہر کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس شرط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یوں ہونا چاہیے کہ بھائی 10 لاکھ روپے مہر ہے, مطالبہ اس وقت ہوگا جب مرد اگر طلاق دے دے. اس سے پہلے مہر تو ہے لیکن مطالبہ نہیں ہے, تو عورت کا حق ہے مطالبہ نہ کرے. وہ بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. نہیں نہیں, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک آغا خانی ہے, کبھی داڑھی کے خلاف بولتا ہے, کبھی پردے کے خلاف بولتے ہیں, کبھی قربانی کے خلاف بولتے ہیں, کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف بولتے ہیں, کبھی فلانے کے خلاف. یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ لڑیں نہیں ان سے. آپ کے سینئر ہیں تو ویسے ہی لڑیں گے تو آپ کو نکال دیں گے وہ, پھر آپ اس کے خلاف ہی بولتے رہیں گے. تو ایسے طریقہ یہ ہے کہ دیندار طبقے کو نا اپنے اندر سے شدت کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا نا, منہ سے جھاگ غصے میں نکالنا شروع کر دیا, اس سے اگلا متاثر نہیں ہوگا. اس کے دل میں نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آغا خانی کو سائٹ پہ لے کے جائیں, بولیں سر ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں اور مجھے تنخواہ تو بہت اچھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ, تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش تھی کہ آپ قربانی کے خلاف کیوں ہیں. آپ کو اسلام پہ اعتراضات ہیں تو ہم اسلام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, یا آپ کو یہ شک ہے کہ یہ اسلام میں قربانی ہے ہی نہیں مولویوں نے ڈال دی ہے, تو اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. تو آپ جب محبت سے تمیز سے بات کریں گے, تھوڑا بہت ہدیہ بھی دے دیں گے, ایک دو دفعہ دعوت بھی کریں گے, انشاءاللہ بات سنے گا اگر انسان ہوگا. نہیں بھی سنے گا نا تو اتنی شدت سے مخالفت نہیں کرے گا, چھوڑ دے. ہمارے یہاں دینداروں میں یہ ہوتا ہے جب کس طرح کی بات کر رہا ہوتا تو آپ تیش میں آ جاتے ہو. تو یہ تیش اور غصے کا ٹائم ختم ہو گیا. ونس اپون اے ٹائم یہ منہ سے جھاگ نکلنا اور غصہ ان چیزوں کا اثر ہوتا تھا, اب ان چیزوں کا اثر کسی پہ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ عمل چھوڑ دو. میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے. میں ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں, کہیں بس اسٹینڈ پہ ہوتا ہوں, لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں نے لوگوں کو اجازت دی, بھائی جو پوچھنا ہے نا پوچھو آپ. میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گا. میں یقیناً اپنی آپ پر اعتماد تو بعض ایسا سوال ہوتا ہے آدمی غصہ آ جاتا ہے, لیکن پوری کوشش کروں گا کہ میں غصہ نہیں ہوں. آپ سوال پوچھو, ایسے ایسے الٹے الٹے سوال اسلام کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے گڑا دبا کے مار دو اس کا پاگل, لیکن میں غصہ نہیں ہوتا. کوشش کرتا ہوں بھائی, پھر بھی اگر کبھی ہو جاؤں تو پھر انسان ہوں نا میں. لیکن وجہ کیا ہے بھائی, اس کو بولنے دو یار. اگر میں نے غصہ دکھایا تو یہ دل کی بات نکالے گا کیسے؟ تو ایسے ایسے لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, اسلام میں یہ کیوں ہے, اسلام میں یہ کیوں ہے, اسلام میں یہ کیوں ہے. پھر میں تمیز سے بٹھا کے محبت سے سمجھاتا ہوں تو مان جاتے, 99% لوگ سمجھ جاتے ہیں. اگر ہم غصہ کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, تجھے تو نبی پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. تجھے ایک ملحد نے مجھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسلام کو نہیں مانتا, وہ مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا. اس نے کہا بھائی یہ تو نبی کے داماد سے نبی کی بیوی کی معاذ اللہ جنگ ہوئی ہے, حضرت عائشہ کا نا وہ جنگ جمل کا واقعہ. تو یہ کیسا مذہب ہے کہ نبی کی زوجہ نبی کے داماد سے جنگ لڑ رہی ہیں؟ میں نہیں مانتا. میں نے اس کو تمیز سے سمجھایا نا, تو وہ اس کا کافی سافٹ ویئر اس کے اپڈیٹ ہو گئے, تو کافی حد تک وہ, مجھے نہیں پتا وہ بعد میں مسلمان ہوا نہیں ہوا. تو اگر سوال سن کے آپ کو غصہ آئے اور جھاگ نکلنا شروع ہو جائے اور ایک دم تل ملانا شروع ہو جاؤ نا, تو یہ مزیدار کام نہیں ہے. تو تمیز سے, محبت سے جائز ہے. میدان بینک سے ہر طرح کے معاملات جائز ہیں. کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں بہت پیارا سوال. مجھے عاملوں کے خلاف بولنے میں اتنی روحانی سکون ملتا ہے نا, اوف. مجھ سے عاملوں کے بارے میں پوچھتے رہو, میرا خون بڑھتا رہتا ہے یار, بہت مزہ آتا ہے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا ایک عامل کے بارے میں, تعویذ کے بارے میں پوچھ لیا آپ. یہ کہنے گھر سے تعویذ نکلے تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کیا کرتے ہیں تعویذ کو یوں تمیز سے نا, کہ پتہ نہیں کوئی بلائیں گھوم رہی ہیں, پھر فون کرتے ہیں حضرت جی کو, حضرت پرچیاں نکلی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس میں آپ بلائیں ہو یوں, اس کو آپ ایسا کرو یوں فلانے سمندر میں نا یوں لے جاؤ, اور پھر اتنے پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ تو مجھے نہیں آتے نا وہ والی ایکٹنگ کی, وہ بنا کے پیش کر دیں گے آپ کا. اور اس کا حل یہ ہے, پرچی ہے اس میں دیکھو, اگر کوئی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اللہ کا نام کا تو احترام لازم ہے. کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو کسی بھی کاغذ پہ قرآن آیت لکھی ہوئی مقدس اوراق میں اس کو ڈال دو. جیسے ہماری مسجد میں بھی ایک ڈبہ ہے وہاں مقدس اوراق لا کے ڈالتے ہیں, گھر میں بھی ایک ایسا ڈبہ رکھو جس میں مقدس اوراق ڈال دو, پھر بعد میں اس کو جلا دو تاکہ وہ مٹ جائیں الفاظ, الفاظ مٹ جائیں. بعض دفعہ جلانا توہین ہوتا ہے, بعض دفعہ جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ بس, اور اگر اس میں لکیریں وکیریں ہیں تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو اس کو. اگر یہ نہیں کیا نا آپ نے اور آپ نے کہا یہاں سے بھی نکل رہا ہے یہاں سے بھی نہیں ہے, تو سمجھ لو آپ کے گھر میں چڑیلیں آنا شروع, کیونکہ وہ آپ کی نفسیات سے تعویذ رکھنے والا کھیل گیا. میرے گھر سے بھی نکلی یہ چیزیں, پتہ نہیں کوئی خاتون آئی ہوں گی ملنے کے بہانے کچھ رکھ کے چلی گئی ہوں گی, میں نے دیکھا تعویذ, میں نے کہا ایسے اٹھا کے پھینکا, میں نے کہا مجھے کسی نے کہا بے بھائی یہ اونی, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ڈرامہ ہے. یہ بات ہے 2008 کی. کسی نے کہا یہ یوں اس لیے تعویذ ہو رہا ہے, میں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی. اس کے بعد بھی بچوں کی اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی الحمدللہ, اسپیڈ بڑھی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا بچوں کی اسپیڈ بڑھی ہے. چھوٹے موٹے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں, بچے بیمار بھی ہوئے ٹھیک بھی ہو گئے. مجھے یاد ہے میری بڑی بچی بیمار ہوئی 2008 میں, بہت زیادہ بیمار ہو گئی, تو پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی. بچوں پہ تو کس کا دل نہیں آتا بھائی, تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دے دی. تعویذ گنڈے اور یہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی ہم نہیں گئے. میرے بھانجے ان کو یرقان ہو گیا, اب 2006 یا 2007 کی بات ہے, پیلیا ہو گیا دونوں بچوں کو, چھوٹے تھے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا پیلیا, لوگوں نے کہا جھڑواؤ پیلیا. میرے جو بہنوں ہی ہیں وہ بھی ہمارے ہی فرقے کے ہیں, یعنی یہ والا فرقہ عاملوں کے خلاف والا, ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں آ رہا ہے ابھی عاملوں کے خلاف, تو وہ بھی میرے یہ نظریات پر ہیں. اس نے کہا نہیں, میں نے کہا بھائی کوئی جھاڑ پھونک یہ جو ہے نا یہ گلے میں یوں ڈالنا اور پیلیا جھاڑ رہا ہے ڈرامے بازی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے, سعودیہ والوں کا پیلیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے, یہ یہیں پہ آپ کو جھڑوانا پڑتا ہے. یہ جھڑوانا ہے ہی غلط, یہ لفظ ہی غلط, پیلا رنگ نکال رہے ہوتے ہیں اندر سے, پیلیے میں کوئی اندر پلاہٹ تھوڑی آ جاتی ہے, یہ ڈرامے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا جو پیلیا جھاڑتے ہیں وہ دو نمبر لوگ ہیں, وہ بےچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ علاج ہو رہا ہے, وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی غلطی ہوئی ہے, تو آپ کیوں ان کی غلطی سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں پیلیا جھاڑنے والوں میں, نیک لوگ بھی ہیں, یہ جھڑتا بڑتا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغ ہے بس, یہ نفسیات ہے. تو وہ دو بچوں کو پیلیا ہو گیا وہ جھڑوانا, میں نے کہا ہم نہیں جھڑواتے بھائی. تو وہ میرے پاس آیا کہ یار میرے خاندان نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ جھڑواؤ. میں نے کہا ایک دفعہ جھڑوا لیا نا زندگی بھر جھڑواتے رہو گے؟ بالکل نہیں. وہ بھی کانفیڈنٹلی اس نے کہا ایسی کی تیسی. ہم نے کہا سعودیہ والوں کا بھی تو پیلیا اترتا ہے کہ نہیں اترتا بغیر جھڑے؟ انگریزوں کا یہ تو کامن بیماری ہے دنیا میں بچوں کا پیلیا. بہرحال جی علاج ہوا ٹھیک ٹھاک ہو گئے. और ऐसे ठीक हुए जैसे मेरे मैं बीमार हुआ था ना, मेरे अब्बा ने दुआ मांगी तो जौनपुर का काजी बन गया ना मैं, ऐसा ठीक हुआ के शादियां ही करता चला गया। तो वो भी ऐसे ठीक हुए, अभी नौ उम्र में उनकी शादियां हो गई हैं दोनों की, इतने इतने से बच्चे हैं, बीवियां लेके घूम रहे हैं, हनीमून मनाने गए हुए थे। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हनीमून मनाते हुए क्यों मुंह चढ़ा रहे हो? निका भी मैंने ही पढ़ाया है, इतने इतने से हैं और माशाल्लाह उनकी शादी हो गई। और अपनी भांजी, मेरी भांजी से ही शादी हुई है, वो भी बेचारी कम उम्र है। तो अब क्या हुआ है कि वो हनीमून मनाने गया हुआ था, तो मैंने कहा बताना नहीं किसी को, हम मियां बीवी हैं, ठीक है ना, लोग जेलिसी से मर जाएंगे। तो यही उम्र होती है शादी को एंजॉय करने की, इसमें मियां बीवी में इश्क वाली मोहब्बत होती है, टूट के मोहब्बत होती है। इन लिबरल और सेकुलर लोगों से मुतासिर ना हो, ये बुड्ढे होके शादियां करते हैं, बुड्ढे होके ये हनीमून मना रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं अब क्या रह गया मुस्कुराने के लिए। हाँ, तो इन्होंने तावीज का सवाल पूछा ना, घर से तावीज निकले तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराओ तावीजों, कुछ भी नहीं रखा पर्चियों में उठा के, अगर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो किसी मुकद्दस जगह पे, तावीज समझ के नहीं बल्कि इसलिए कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और अगर लकीने शकीने वो नहीं उठा के फेंक दो उसको। समझते हो कि नहीं समझते? कुछ भी नहीं होगा, और अगर डर गए ना तो मर गए बस, फिर होना होगा बस राख, तो फिर जला दें फेंक दें उसको, कुछ नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में राजह कौल जो है 9 रबीउल अव्वल का है, 8 या 9, वो भी कंफर्म नहीं है 8 थी या 9 थी, लेकिन 8 या 9 रबीउल अव्वल। और 12 तो ना वफात की तारीख है ना विलादत की तारीख है। हाँ, शिया लोग 8 तारीख को कहते हैं, वो किसी हद तक उसकी दलील मजबूत है, जो शिया लोग 8 रबीउल अव्वल को विलादत की वो फिर भी किसी हद तक, लेकिन बात यह है कि 8 हो या 9 हो, हमने करना तो वही है जो अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया, उससे हट तो नहीं सकते ना। नहीं नहीं यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, वो बादशाही मस्जिद में गया, वो मुझे दिखा रहे थे कि ये मुंह मुबारक है, उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वहां मुंह मुबारक रखे हुए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतने मुंह मुबारक यार हर आदमी के पास मुए मुबारक है, ये तो नबी की तौहीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई गलत बात मंसूब करे, हदीस में आता अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा, तो कोई चीज भी नबी की तरफ गलत मंसूब होगी, बाल भी गलत मंसूब कर दिया ना, तो वो भी अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा फिर, तो इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा ये क्या हुआ, ये कहां से सही हो गया यार, इतनी फूंके पता नहीं कहां से आ गई, हमारी तो फूंक खत्म हो गई है यार, महंगाई की वजह से लोगों की फूंके खत्म हो गई हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई, कह रहे हैं बीवी की बात नहीं मानूं तो क्या आती है, हरकत आती है, ये रूहानी मसला है आपके साथ। तो बीवी खुद ही जिन्न है, इसका मतलब ये हुआ, तो मान लिया करें उसकी बात, नहीं मान लेना यार क्या जा रहा है। ये कहना है जब भी बीवी का आदमी मानता है तो अंदर कुछ हरकत सी होती है अजीब सी, ये नॉर्मल होने की अलामत है, अगर नहीं होती ना हरकत तो इसका मतलब जिन्न है आपके ऊपर जो हिलने नहीं दे रहा। अच्छे अच्छे हिल जाते हैं भाई, भाई गुस्ताखी हो या कोई भी हो, दीन ये कहता है कि नहीं अनिल मुनकर, अपनी इस्तेताद के बकदर हो, जो चीज इस्तेताद में है उसको छोड़ो नहीं, जो इस्तेताद में नहीं है उसके पीछे पड़ो नहीं। जी, जायज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, जो ब्लॉकचेन होती है ना पूरी हराम है। नहीं नहीं, जायज नहीं है, ये है कि तरीका ही ठीक नहीं है, ऑनलाइन ठीक है लेकिन उसका जायज तरीका हो ना। क्या बोल रहा भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन गेम खेल के पैसा कमाना, अगर दोनों हाँ तो डिजिटल करेंसी है तो उसका फायदा क्या होता है, वो तो फिर करेंसी ना हुई ना, यानी वो तो एक रसीद हो गई करेंसी की आप समझ लें। तो उसमें अगर दोनों तरफ से पैसा लग रहा है, پھر جیتنے والے کو ملتا ہے, ہارنے والے کا پیسہ ڈوبتا ہے, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگ رہا, صرف جیتنے والے کو مل رہا ہے, تو یہ انعام ہے, تو یہ جائز تو ہے, لیکن پیسہ کمانے کا مہذب طریقہ نہیں ہے. اچھے کام کر کے پیسہ کمایا کرو, کیرم بورڈ کھیل کے پیسہ کمانا کوئی مزیدار کام تھوڑی ہے. ہاں غلط کیا انہوں نے. نکاح نامے میں شرط لکھوا دی کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے آپ, آپ نہیں لکھو بھائی. اور اگر لکھ دیا ہے تو جائز تو پھر بھی ہے, لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا. اس وقت آپ کچھ اور بیان دے رہے تھے, اب کچھ اور کر رہے ہو. انسان اپنی زبان سے ہی تو پہچانا جاتا ہے. اس وقت لڑکی کو پھنسانے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا, تو اجازت تو پھر بھی ہے, لیکن آپ تو جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے نا. تو اپنے آپ کو جھوٹا سوسائٹی میں کہلوانا اور بیوی کی نظر میں بھی عزت کا جانا, اور بیوی یہ سمجھے کہ یہ دو نمبر آدمی, آئندہ کے لیے اعتماد ختم ہو جانا, یہ اچھا کام ہے. تو اس لیے خاندانی بنو, اگر ایسی شرطیں قبول ہی نہیں کرو کوئی بات نہیں, وہ نکاح نہیں کرے گی آپ سے, لیکن دھوکا تو نہیں ہوگا نا کسی کے ساتھ. اور اگر یہ کر لیا تو پھر اس پہ قائم رہو. تو میں اس کو پھر اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس شادی کرتے ہوئے اس کو دھوکا دے دیا اور بولا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا, بعد میں کر رہے ہو آپ, یہ غلط ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے لے کے نقل کرواتا تھا چھپائی. ہاں تو وہ سارے پیسے صدقہ کریں, کوئی حلال آمدن نہیں ہے. وہ تھوڑے تھوڑے کر کے, ایک دم نہیں کریں, تھوڑے تھوڑے کر کے صدقہ کر دیں. ایک پیپر کے 250 روپے لیتے تھے اور چھپائی کرواتے تھے, تو 60 پیپر کے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں. نہیں, ڈگری سے تو تنخواہ حرام نہیں ہوتی. جو نقل کر کے آپ کی ڈگری مل گئی تو نقل کرنا غلط بات ہے, لیکن تنخواہ جو آپ کو ملے گی نا, وہ ڈگری کی تھوڑی, وہ تو کام کی ملتی ہے نا. تو کام اگر ایمانداری سے کر رہے ہو تو بے شک ہو, لیکن کام تنخواہ اس کو گریجویشن کی نہیں دی جاتی, کام کی دی جاتی ہے. کام اگر کر رہے ہو تو تنخواہ حلال ہے. ایسے تو 99 پاکستانیوں کی تنخواہ حرام ہو جائے گی بھائی. دھوکہ دے کے جاب تلاش کرنا برا کام ہے, لیکن اگر جاب کر رہے ہو تو تنخواہ دھوکے کی نہیں ملتی, تنخواہ اس کام کی ملتی ہے. تو کام جائز ہے. تو اس کی مثال ہے, ڈرائیونگ لائسنس تھا نہیں آپ کے پاس اور ڈرائیور بن گئے آپ, جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس لائسنس ہے. اب جب تنخواہ ملے گی, تنخواہ حلال ہوگی, کیونکہ تنخواہ تو گاڑی چلانے کی مل رہی ہے نا. اب گاڑی فری میں تھوڑی چلا رہا ہے. اب مالک بولنے لگا گاڑی کا کہ تو نے چونکہ لائسنس تو تیرے پاس ہے نہیں, تو نے جھوٹ بولا تھا, لہذا میں تجھے پیسے نہیں دوں گا. تو کہہ گیا تو پھر گاڑی تو تم نے چلوا لی نا ایک مہینہ مجھ سے, اس کام کے تو پیسے دو مجھے. تو وہ تو حلال ہوں گے پیسے. نظام اتنا خراب ہے کہ صحیح طریقے سے لائسنس بنوانے جاؤ تو بنتا ہی نہیں ہے. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. اگر سارے الٹے کام مجھ سے حلال کروا لو بیٹھ کے, ہاں تو پھر دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, مجبوری ہے. پھر وہ کر ہی نہیں رہا تو اب اس کا قصور ہے نا, کیوں لے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو, یہ بہت حلال طیب کمائے نقل کروا کے آپ نے, تو صدقہ ہی کرنا پڑے گا. اب ایک دم نہیں کر سکتے, تھوڑا تھوڑا کر کے کر دو نا, ہر مہینے تھوڑے سے پیسے نکال دو, صدقہ کر دو تاکہ حلال ہو جائے. وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں ملک کے حالات. دیکھو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لڑکے باہر بھاگ رہے ہیں, بھاگو, منع نہیں کیا. کمانے کے لیے پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی. صحابہ بھی پوری دنیا تجارت کے لیے گئے نا, مکہ مدینہ میں تو نہیں بیٹھے رہے, وہ شام جاتے تھے, کہاں کہاں جاتے تھے. تو اس سے نہ کوئی عالم آپ کو منع کرے گا, نہ کوئی بزرگ آپ کو منع کرے گا, بلکہ میں تو اس کی ترغیب دیتا ہوں, بھائی اگر باہر کما سکتے ہو تو یہاں سے نکلو, کیونکہ اس کا آپ کے کنٹری کو فائدہ ہے. ڈالر آئے گا, ریمیٹنس آئے گا, تو ملک ترقی کرے گا. ابھی جو ہم زندہ بچے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی بچے ہوئے جو باہر سے کما کما کے بیچ رہے ہیں. ان لوگوں نے کچھ گھر بنا لیے, کچھ چیزیں بنا لی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت نہیں چھوڑو, ملک کو بدنام مت کرو. آج کل لوگ باہر جانے کی ترغیب تو دے رہے ہیں, لیکن ترغیب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں, وہ کہ یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے. یہ اسٹائل غلط ہے. اپنے گھر کو کوئی بھی برا نہیں, گھر کے حالات خراب ہیں تو ہم نہیں ٹھیک کرنے ہیں نا. ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ باہر جا کے کمائیں. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, باہر جا کے کماؤ یار, اسی طرح ٹھیک ہوگا ملک. ہمارے والے حکمران تو ٹھیک کر نہیں سکتے. تو آپ باہر جاؤ کماؤ, اور جہاں کما کما کے بھیجو اپنی فیملی کو، سپورٹ کرو آپ. میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، پڑھائی کے لیے بھی باہر جاؤ. میں نے دیکھا ہے جو باہر جا کے پڑھے ہیں وہ ملک کی بھی زیادہ اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو پڑھائی ہے باہر، تو پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، عیاشی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور انلیگل طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں جا کے اتنی بعض دفعہ اتنی کچھ کوئی ایبلٹی، کوئی قابلیت، کوئی ہنر نہیں ہے، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے. اس سے بہتر تو اپنا ملک تھا پھر. تو آپ پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو اگلا کچھ سمجھدار ٹریول ایجنٹ سے مشورہ نہ لو، وہ تو اس کو ویزا لگا کے بھیجے گا آپ کو باہر. کسی پڑھے لکھے سے مشورہ لے لو کہ بھائی میں باہر جاؤں، وہ آپ کو بتائے گا بھائی باہر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، وہاں پہ کوئی جنت الفردوس نہیں ہے. وہاں بھی اسی شخص کے لیے ٹھکانا ہے جس کو پہلے سے کچھ آتا ہو یا کچھ کرنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر. گٹکے والا وہاں جا کے تو سوائے گٹکوں کے، اور وہاں گٹکا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور برباد ہو جائے گا، عیاشی میں پڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا. ابھی تو ایک بھیڑ چال بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. تو وہاں جا کے پھر بہت ٹینشن میں آتے ہیں بہت سے لوگ. بہت سے باہر جا کے خوش بھی ہیں، لیکن بہت سے باہر جا کے شدید ٹینشن میں بھی ہیں کہ یار ہم نے وہ کہتے ہیں پہلے گھر میں کم از کم روٹی تو ملتی تھی نا بے روزگاری کے باوجود، وہاں روٹی نہیں ملتی آپ کو. اگر آپ کچھ کرو گے تو ملے گا، نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو اس لیے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ لو، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کے اندر کیا قابلیت ہے، وہاں جا کے آپ نے کیا گل کھلانے ہیں، کیا تیر مارنے. اگر موقع مل رہا تو پھر نکلو، لیکن ملک کی خدمت کے جذبے سے نکلو کہ ہم پیسہ بھیجیں گے، اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارے خاندان یہاں کھائے گا. اس کو کچھ ابھی تو یہاں کی آمدنوں میں گزارا ہے ہی نہیں. میں آج بائک پہ جامعہ گیا ہوں، آ رہا آیا ہوں موٹر سائیکل پہ، ماسک لگایا، کیپ لگائی، ڈنگ ڈنگ کر کے نا بڑا انجوائے کیا میں نے. ربیع الاول بھی تھا، جگہ جگہ لوگ ناچ بھی رہے تھے تھوڑا. تو اب خود بخود جو انجوائے ہو رہا ہے تو اس پہ تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی نا، میری نیت نہیں تھی انجوائے کرنے کی. لیکن باہر لوگ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے، تو پہچان بھی نہیں رہے تھے لوگ مجھے، ماسک تھا اور میں جا رہا ہوں بڑا یوں گھما گھما کے نا، جہاں روڈ خالی تھا، پرانا زمانہ یاد آ رہا تھا. تو ہمارے گارڈ نے بھی بولا آج تو بڑے مستی میں، میں نے کہا اتنے دنوں بعد میں اپنی اصل پوزیشن پہ آیا ہوں نا. تو کتنے کا پیٹرول ڈل گیا؟ 300 روپے کا پیٹرول. ابے میں نے کہا یار 300 روپے کا اتنے سے سفر میں پیٹرول؟ تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے، 300 روپے کا 20 کلومیٹر ہوگا. تو میں نے کہا ابے 20 کلومیٹر میں 300 روپے کا پیٹرول پھک گیا. تو اب جس بچارے کی 40-50 ہزار روپے آمدن ہے، جو یہاں سے شارع فیصل بائک پہ جا رہا ہے، وہ تو ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا تھوڑے دنوں میں. وہ تو ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا. اس کو تو خودکشی سے بچنے کے لیے کہا جائے گا باہر دفاع ہو، یہاں باہر جا کے کچھ کما تو، یہاں کیا کر رہے تو. لیکن جس کا بزنس چل رہا ہے، جو نوٹ چھاپ رہا ہے، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ بھی باہر چلے گئے تو یہاں تو لوگ اور بھوکے مریں گے بھائی، تو لوگ اور بھوکے مریں گے. تو جو کھا رہا ہے پی رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں کھا رہا بے روزگار ہے، اس کو تو رزق کمانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ سمندر کو ہم نے مسخر کیوں کیا ہے، تاکہ اللہ کی روزی تلاش کرو. تو سمندر پہ بیٹھ کے کہیں جاؤ گے تو تلاش کرو گے نا، سفر کرو گے تو تلاش کرو گے. تو سمندر میں جہاز بھی اللہ نے بنایا اس لیے تاکہ ہم ٹریولنگ کریں. ایک ہی جگہ بیٹھنے کے لیے ہوتا تو اللہ نے زمین ہمارے لیے مسخر نہ کی ہوتی. تو نکلو دفاع ہو یہاں سے، ٹھیک ہے نا، غربت کرو نا، ہمارے سامنے بیٹھ کے مت رویا کرو، دفاع ہو جاؤ یہاں سے، کما کے بھیجو یہاں پہ. لیکن وہاں جانے کے کچھ سائڈ ایفیکٹ ہیں، وہ یہ کہ ماحول بہت زیادہ برا ہے. اب تو یہاں کا بھی بہت زیادہ برا ہو گیا، اب تو سب جگہ ایک ہی جیسی ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا وہاں جا کے نیکریں چھڑیاں بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پاکستانی جب جاتا ہے نا تو وہ عجیب سا اس کا دماغ ایک ہفتے تک خراب رہتا ہے، اس نے منظر کبھی دیکھا نہیں ہوتا. تو وہ ہر لڑکی کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے، وہ یوں کر کے دیکھتا ہے وہاں تک. تو اس برائی میں نہ پڑو، تو وہاں جاتے ہی کسی دینی نیٹورک سے جڑ جاؤ. اچھا وہاں کے دیندار بھی یہاں والوں سے زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے جو وہاں دیندار ہوتے ہیں نا، پر یہاں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہاں بیچ کا آدمی چل نہیں سکتا، وہاں برائی کے ذرائع اتنے، یا تو ادھر لڑک جائے گا یا ادھر لڑک جائے گا. تو وہاں جاتے تبلیغ جماعت سے تعلق قائم کر لو، علماء مشائخ سے تعلق، مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ لو، تو پھر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو ہم نہیں منع کرتے آپ کو باہر جانے سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں کما رہا ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں کما رہا اس کو چاہیے یہاں سے پہلی فرصت میں دفع ہو جائے. لیکن غریب آدمی جائے کیسے؟ بینک کی سٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے سب سے پہلے. جس کے پاس 25,000 پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں اس کو باہر کا ویزا، وہ اتنے نیک نہیں ہے کہ غریبوں کو گلے لگائیں. وہ آ جا بھی جو غریب ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے پاس پیسہ کتنا ہے، اسٹیٹمنٹ جمع کرانی پڑتی ہے پھر جا کے ویزا لگتا ہے، سمجھتے ہو؟ اور وہ سچی مچی کا پیسہ دیکھتے ہیں، جھوٹی موٹی کبھی نہیں دیکھتے. बाज लोग यूके जाने के लिए एकदम अपने दोस्त का 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, उससे यूके का वीजा नहीं मिलता, हमेशा के लिए रिजेक्शन मिल जाती है उससे। वो देखते हैं कि शक्ल से लग रहा है दुकान पकौड़ों की है, अकाउंट से लग रहा है कि बातें करोड़ों की हैं। तो उनके यहां ऐसे बैठे हुए होते हैं इंजीनियर जो आपकी शक्ल देख के अंदाजा लगाते हैं कि इस शक्ल पे ये इतने पैसे जचते भी हैं कि नहीं जचते हैं। तो झूठी मूठी के पैसे मत दिखाओ, सच्ची मुच्ची के दिखाओ। बहुत ज्यादा बातें हो गई आज, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो आप लोगों ने बहुत खून पी लिया मेरा, मेरी जान छोड़ दो आप। वमा अलैना इल्लल बलाग।